السلام علیکم. پارا نمبر 5 سے شروع کریں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن سنته الی یوم الدین. اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورہ نساء پارہ نمبر 5. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين. اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، یعنی محصنات. جو عورت کسی کے نکاح میں ہو اس کو عربی زبان میں محسن کہتے ہیں، محسنات کہتے ہیں. حسن کہتے ہیں ہا صاد نون قلعے کو جس کی دیواریں بہت بلند ہوتی ہیں. محسن عورت وہ جو نکاح کے دائرے کے اندر ہو، نکاح کے حصار میں ہو. جیسے اللہ تعالیٰ نے پیچھے آیت میں ذکر کیا تھا محرمات ابدیہ کا، کہ ان رشتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا. آگے ایک اور اسی کا ایکسٹینشن بتا دیا کہ ان عورتوں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا جو کسی کے نکاح میں ہو. البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنی ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں. یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے. ان کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، بشرطے کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو. پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ، اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو. اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر دیکھیں عورتوں کی طرف سے بات کی کہ عورتوں کے مہر فرض سمجھ کر ادا کر دو. البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں حرج کوئی نہیں. کیا مطلب ہے سمجھوتا ہو جائے؟ مثال کے طور پر ڈیسائیڈ ہوا تھا آپ کا حق مہر 5 لاکھ، لیکن آپ کے شوہر جو ہیں وہ کہیں کہ میں اپنی خوشی سے اس کو بڑھا کر دوں گا، تو آپ کہیں بالکل، میں آپ نے جو کہا میں نے اس کو مان لیا، آپ مجھے بڑھا کر دے دیں. اور اسی طرح سے نہیں، اگر بڑھا کر، کم نہیں کیا جا سکتا. مہر جو سیٹ ہو گیا ہے اس سے کم نہیں کیا جا سکتا، بڑھا کر دیا جا سکتا ہے. جو نکاح نامے میں مہر لکھ دیا گیا وہی اس کی قیمت ادا کی جائے گی، کم نہیں کیا جا سکتا. عورت اگر خود کہے کہ میں اپنا مہر جو ہے وہ چھوڑتی ہوں، تب یہ چانسز آتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ پھر مرد کے اوپر یہ فیسلٹی آ سکتی ہے کہ وہ اس مہر میں سے کم قیمت ادا کر دے یا نہ ادا کرے. پھر عورت کی طرف سے کنسنٹ آ جائے گا، مرد اپنی مرضی سے نہیں کہہ سکتا کہ میں کم کر رہا ہوں. پھر یہاں پر ایک چیز اور دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ جب تم نکاح کے دائرے میں کسی عورت کو لے کر آؤ تو ان کے مہر فرض سمجھ کر ادا کر دو. یعنی اللہ نے واضح کر دیا کہ شادی کا خرچہ کون کرے گا؟ مرد کرے گا. اللہ تعالیٰ مردوں سے یہاں پر مخاطب ہیں اور مردوں کی ذمہ داری بتائی جا رہی ہے. ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھروں میں کیا آپ کو یہ ذمہ داری محسوس ہوتی ہے؟ آپ کے پاس کبھی کوئی، آپ کی ماسیوں میں سے، آپ کی میڈز میں سے کوئی مائی کبھی آتی ہے یہ کہنے کے لیے کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کر رہی ہوں، تھوڑی میری مدد کر دیں؟ ہمیشہ وہ آئے گی آپ کے پاس جو اپنی بیٹی کی شادی کر رہی ہوگی. ہمارے ہاں آوے کا آوا ہی بگڑ گیا، ہمارے ہاں پورے کے پورے روٹینز ہی چینج ہو گئے، ہمارے ہاں پورے کے پورے رسومات ہی بدل گئے. ہم نے ہندوانہ رسم سے جہیز کی لانت کو اپنے معاشرے کے اندر پروموٹ کیا ہے. اور جب ہم نے ہندوؤں کو فالو کیا تو نکاح تو ہم کرتے ہیں مسلمانوں کی طرح. کیا ہم جو یہ چھوارا بانٹتے ہیں، کبھی سوچیں کہ ہم چھوارے کیوں بانٹتے ہیں نکاح کے موقع پر؟ اس لیے کہ چھوارا بانٹنا سنت ہے. ہم نکاح کے موقع کے اوپر مائیوں کیوں کرتے ہیں، مائیوں نکاح سے پہلے؟ اس لیے کہ وہ تو ہماری گٹھی میں غلامی کی وجہ سے پڑا ہوا ہے. تو ہماری شادیاں جو ہیں وہ مکسچر ہوتی ہیں، کچھ انڈین کلچر کا، کچھ ہماری اپنی خواہشات کا، اور کچھ اسلامک کلچر کا. اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا کہ نکاح کرنے کی ذمہ داری، اس کا خرچہ مرد خود اٹھائے گا، عورتوں کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں رکھی گئی ہے. ہمارا حال یہ ہوا ہے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال سنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ہم نے کہیں کبھی اپنے آپ کو نہیں رکھا۔ اللہ علیم اور دانا ہے، جو شخص ان میں سے اتنی طاقت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان محسنات سے نکاح کر سکے، اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے یعنی کنیزوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہوں اور مومنہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ اگر تم ایک شریف خاندانی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے تو تمہارے پاس اپرچونٹی موجود ہے کہ تم کنیز سے شادی کر سکتے ہو۔ ابھی کنیز کا آگے اور ذکر آ جائے گا، پھر اس کو وہاں پر اور تفصیل سے دیکھ لیں گے۔ کنیز کا درجہ عام شریف خاندان کی یا ایک محسن عورت کے لیول سے کم ہوتا تھا۔ اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے، تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، لہذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کر دو تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ محسنات ہو کر رہیں، آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھریں اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات واضح کر دی، جو شریف عورتیں ہوتی ہیں، جو خاندانی عورتیں ہوتی ہیں، ان کے ایکسٹرا میرٹل افیئرز نہیں ہوتے۔ یہ جو یہاں پر الفاظ آئے ہیں عربی کے، ولا متخذات اخدان، چوری چھپے جو ہیں وہ آشنائیاں نہ کرتی پھریں، اس کے اندر سکالرز نے اس کے یہ بھی مراد لیا ہے کہ نکاح کے دائرے کے باہر نہ محرم مرد سے ملنا اور پھر اس سے باتیں کرنا اور اسے دوستی بڑھانا، یہ اس کیٹیگری میں آتا ہے۔ اور ہمارے ہاں جو منگنی کی رسم ہے، انگیجمنٹ کی رسم ہے، انگیجمنٹ کی رسم میں کیا مرد عورت کے لیے محرم ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ مرد عورت کے لیے محرم صرف نکاح کے دائرے کے اندر ہوتا ہے، تو اسی لیے سکالرز منع کرتے ہیں کہ منگنی کی کوئی اسلامی حیثیت نہیں ہے، انگیجمنٹ کی کوئی اسلامی حیثیت نہیں ہے، انگیجمنٹ سے کوئی آپ کو یہ اتھارٹی نہیں مل جاتی کہ آپ بیٹی کو لڑکے کے ساتھ بھیج دیں ڈنر کرنے کے لیے، یا اس کو چیٹنگ کا موقع مل جائے، یا اس کو ٹیکسٹنگ کا موقع مل جائے۔ یہ سب چیزیں اس پر ویسے ہی اپلائی کریں گی جیسے کہ کسی بھی نامحرم کے ساتھ گفتگو کرنے پر اپلائی کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس بات کو واضح کر دیا کہ اپنی رسموں کو ایک طرف کر دو اور دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں لاجک کو دیکھو۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے ہاں کی جو رسمیں ہیں، چاہے وہ لاجک سے کتنی ہی ٹکراتی کیوں نہ ہو، چاہے رسم کتنی ہی ظالمانہ کیوں نہ ہو، کیونکہ رسم ہے تو ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ جہیز ہم سب کو پتا ہے کہ ایک بہت بڑا معاشرے کا پلیگ ہے، ہم سب کو پتا ہے کہ ایک بڑے طبقے کے لیے جہیز دینا مشکل چیز ہے، تو ہم اس رسم کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ چاہے ہم سے اسلام اس کے بارے میں کچھ نہ کہہ رہا ہو، اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، تب بھی ہمیں چاہیے کہ لاجیکل تھنکنگ رکھتے ہوئے، ایک مورل ویلیوز اپنے دماغ میں رکھتے ہوئے، ہم اس رسم کو ختم کر دیں۔ لیکن ہم اس رسم کو ختم کرنے کی طرف نہیں جاتے، اس لیے کہ یہ ہمارے معاشرے کے رسوم و رواج میں، ہمارے کسٹمز میں، ہمارے معاشرے کے نارمز کے اندر چیزیں آتی ہیں، اور جو چیزیں ہمارے معاشرے کی رسومات بن گئی ہیں ان کو ہم چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، چاہے ہمیں قرض دے کے، چاہے والدین کو خودکشی کر کے، چاہے ماؤں کو ساری زندگی اپنی خوشیوں کو سبسائڈ کر کے یہ کام کرنا پڑے۔ آپ دیکھیں، آپ تو جہیز دینا افورڈ کر سکتے ہیں، آپ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ کبھی اس عورت کا سوچیں جو ساری زندگی اچھا نہیں پہنتی، صرف یہ سوچ کے کہ جو اچھا کپڑا آتا ہے وہ سنبھال کر رکھ لیتی ہے کہ کل کو میری بیٹی کی جب شادی ہوگی تو میں اس کو جہیز میں یہ کپڑا دوں گی۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ اگر آپ کے 4 سال پرانے کپڑے بھی ہوں تو آپ کی بیٹیاں پہننا پسند نہیں کرتی۔ 4 سال تو میں نے شاید زیادہ ہی بول دیا، کچھ اور پیچھے آ جائیں تو کہاں کہ اما کے رکھے ہوئے 20 سال پرانے جوڑے جو ہیں وہ ہم نکاح میں بچیوں کو دیں گے، ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ معاشرے میں یہ چیز فلٹر ڈاؤن کر رہی ہے، آپ سے اور مجھ سے فلٹر ڈاؤن کر رہی ہے۔ اگر آج آپ اور میں کوشش کر کے اس رسم کو اللہ کی خاطر، معاشرے کی تطہیر کے لیے، معاشرے میں انارکی بچانے کے لیے ہم یہ کام چھوڑ دیں گے، تو آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر کتنی اچھائیاں پھیلیں گی۔ ہمارے ارد گرد ایسے کئی خاندان ہیں جہاں مائیں زندگی بھر روتی رہتی ہیں، جہاں بیٹیاں بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو جاتی ہیں اس لیے کہ ماں باپ کے پاس دینے کے لیے جہیز نہیں ہوتا۔ کہاں سے آ گئی یہ جہیز کی رسم ہمارے اندر؟ کیا ہمارے اسلام نے ہمیں جہیز کی رسم دی ہے؟ ہم جہیز فاطمی کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا سنتے ہیں، بالکل غلط۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حق مہر کے پیسے تھے، جو حق مہر کی ذرا بیچ کر حضرت علی نے کچھ پیسے لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ رکھے تھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے والد بھی تھے اور حضرت علی کے گارجین بھی تھے، تو آپ نے، حضرت علی نے اپنی ذرا بیچ کر حق مہر کے جو پیسے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ رکھے، اور آپ نے حضرت علی کے گارجین کے طور پر ان کے گھر کا سامان، بیسک سامان کچھ خرید کے اس پیسے میں سے رکھا۔ یہ جہیز فاطمی کوئی چیز نہیں ہے، وہ حق مہر کے پیسوں میں سے حضرت فاطمہ کے گھر کا سامان لیا گیا تھا۔ تو اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں کے نکاح، اپنے گھروں کی شادیاں اس کو آسان کریں، تو ڈائریکٹ نکاح کرنے کی کوشش کریں، انگیجمنٹس کے اندر بچیوں کو رکھ کے، ان کو نامحرم کے ساتھ گفتگو میں انوالو کر کے، ان کے جذبات کو پروموٹ کر کے، ان کو گناہ کی طرف انڈلج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو آپ جانتے بوجھتے اپنی بچیوں کو جہیز کے نام پر کچھ نہ دیں۔ بہت موقع آتے ہیں زندگی میں بیٹیوں کو دینے کے، آپ 6 مہینے کے بعد کوئی بڑی چیز دے دیں، آپ 3 مہینے کے بعد کوئی بڑی چیز دے دیں، بچے ہوتے ہیں، بچیوں کے گھروں میں تو کیا مائیں کچھ دیتی نہیں ہیں؟ دے دیں، بہت موقع آئیں گے۔ جہیز کے نام پر، شادی کے اوکیزن پر آپ کچھ نہ دیں، یہ آپ کا اور میرا ایک بہت بڑا عمل ہوگا اور اس معاشرے کی صفائی میں اپنا ایک بہت بڑا کردار ہوگا۔ پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بد چلنے کی مرتکب ہوں، تو ان پر اس سزا کی بنسبت عادی سزا ہے جو خاندانی عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ یعنی اگر کسی کنیز سے نکاح کیا اور کنیز کسی جو ہے وہ ایکسٹرا میرٹل افیئر میں انوالو ہو گئی، تو ایک خاندانی عورت کے مقابلے میں اس کی سزا عادی ہے۔ یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کی شادی نہ کرنے سے بندے تقوا کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات واضح کر دی کہ ایک تو کنیز سے نکاح ہو سکتا ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ اگر تم احتیاط کر سکتے ہو، تقویٰ کر سکتے ہو، تو بغیر نکاح کے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ بے نکاحوں کے نکاح کرا دیے جائیں، لیکن اگر کسی وجہ سے کسی کا نکاح نہیں ہو رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روزے رکھنے کی تلقین کی ہے، اس لیے کہ روزے کا اینڈ پروڈکٹ تقویٰ ہوتا ہے۔ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ بہرحال آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ زنا سے بچانے والی چیز نکاح ہے۔ زنا میں اور نکاح میں کس چیز کا فرق ہے؟ صرف شریعت کا، صرف شریعت کا فرق ہے۔ جہاں شریعت کے مطابق دو بول بول لیے گئے، وہ عورت آپ کے لیے حلال ہو گئی۔ جو کام آپ نے نکاح کے دائرے کے باہر کیا، وہ دو بول بولے بغیر کیا، اب وہ زنا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، ایسے کام نہ کرو جس کے ذریعے سے معاشرے کی سوشل ریفارمز رک جائیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صلحہ کرتے تھے۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، اور وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، ہاں اللہ تم پر اپنی رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ جو یہاں پر یتوبو کا لفظ آیا، یتوبا عربی زبان میں اس کا روٹ ورڈ ہے تا واؤ با، ہم اس کے یوزلی میننگز کرتے ہیں توبہ کرنا۔ جب یہ توبہ، یتوبو کا لفظ جو ہے، اس کے بعد ایک حرف آتا ہے الا، آپ دیکھیں گی قرآن میں آتا ہے الیکم، الی السمائی، الی الارضی، الا ایک حرف آتا ہے عربی زبان میں۔ اگر یتوبو کے فعل کے بعد الا آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بندے نے توبہ کی اللہ کی طرف۔ اگر یتوبو کے فعل کے بعد الا آتا ہے، الا جس کا ترجمہ کرتی ہیں آپ اوپر، پر، آن، جس کا ترجمہ مختلف انداز میں کیا جاتا ہے، اگر یتوبو کے فعل کے بعد الا آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوا۔ تو یہاں پر آیا ان یتوب علیکم، کہ اللہ تم پر اپنی رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ۔ اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ پچھلے رسولوں کے جو شریعتیں تھیں، ان کے اندر بھی، انسانوں کے اندر مختلف واقعات ایسے ہوئے کہ جس کے اندر انسانوں نے جذباتی طور پر کمزوری دکھائی، جذباتی طور پر کمزور رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہہ دیا انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اچھا، جو ابھی تک ہم نے غلامی کے اینگل سے بات سنی، یا ہم نے کنیز کے اینگل سے بات سنی، کہ اگر تمہارے پاس کوئی شریف خاندان کی محسنات میں سے عورت اویلیبل نہ ہو نکاح کے لیے، تو تم کسی کنیز سے نکاح کر سکتے ہو، اور اس سے جو تم نکاح کرو گے تو اس کے حقوق ایک محسن عورت کے مقابلے میں آدھے ہوں گے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، ہمارے ہاں مسلمان بھی اور نان مسلمز بھی سلیوری کے اوپر، غلامی کے اوپر کنیزوں کا نام سن کر بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ اس کی وجہ سے اسلام پر فنگر پوائنٹنگ کرتے ہیں۔ ایک بات ہم سب ذہن میں رکھ لیں کہ اسلام نے انسٹیٹیوشن آف سلیوری کو شروع نہیں کیا، انسٹیٹیوشن آف سلیوری دنیا میں پہلے سے موجود تھا. انسٹیٹیوشن آف سلیوری آج دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے. یہ دو باتیں اپنے ذہن میں رکھیں, نہ تو اسلام نے اس کو شروع کیا ہے نہ یہ آج دنیا میں کہیں موجود ہے. 1865 میں بھی رول بنا تھا امریکہ کے اندر بھی, اور جب انہوں نے غلامی کو سلیوری کو مکمل ابالش کر دیا تھا, لیکن اس غلامی کے نتیجے ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر آج بھی ہیٹریڈ ہے. جو غلام تھے ان کی ہیٹریڈ ہے ان کے مالکوں کے لیے, اور جو مالک تھے جو لارڈ تھے ان کی ہیٹریڈ ہے ان کے سلیوز کے لیے. تو غلامی کی جو یہ شکل تھی یہ اسلام کے آنے سے پہلے تھی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے غلامی کو سلیوری کو بہت ہی غلط نوٹیشن کے اندر دیکھا ہے. ہمارے سامنے جب بھی غلامی کی ٹرم آتی ہے, کنیزوں کی ٹرم آتی ہے, ہم نیگیٹو کونوٹیشن میں بات کو سمجھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی انسانی تاریخ میں ابھی اسلام کے بعد اپنی پچھلی تاریخ میں جو غلامی کا حال دیکھا ہے, جو غلاموں کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھا ہے, اس کی وجہ سے ہمارے ہاں ایک غلام کے بارے میں نیگیٹو کانسیپٹ ہے. حالانکہ آپ غلام کے ٹرم کو اگر دیکھیں, اللہ نے تو بندے کو اپنا غلام ڈکلیئر کیا ہے. کیا ہے نا, ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا, ہم نے جب اللہ کو رب کہا تو ہم آٹومیٹیکلی اللہ کے غلام جو ہیں وہ بن گئے. اب جو غلامی اور سلیوری کی بات ہے تو اس کو سمجھ لیں کہ قرآن نازل ہونے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تھے, عرب جس معاشرے میں تھے, اس وقت بھی غلامی وہاں پر موجود تھی. اور تین طرح سے غلام بنائے جاتے تھے. ایک, کسی کو مثال کے طور پر اغوا کر کے غلام بنا لیا, ایک اغوا کر کے غلام بنائے جاتے تھے. دوسرا, غلام بنائے جاتے تھے مثال کے طور پر ان کے اندر یہ تھا کہ جن قبیلوں کے ساتھ ان کی جنگیں ہوتی تھیں, ان کے لوگوں کے ساتھ جب جنگیں ہوتی تھیں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے غلام بنایا کرتے تھے. یا کوئی قافلہ جا رہا ہے, دوسرے قافلے نے اٹیک کیا, تو جس قافلے نے اٹیک کیا اس نے کچھ لوگ اس میں سے اغوا کر کے غلام بنا لیے. تو ایک طریقہ یہ تھا کہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر غلام بنایا جاتا تھا. ایک طریقہ یہ تھا کہ نسلی غلام چلے آ رہے تھے, اس لیے کہ اور انبیاء کی شریعتوں کے اندر بھی غلاموں کا آپ کو کچھ نہ کچھ سین نظر آتا ہے. تو ایک تھے غلام وہ جن کو لوگ پکڑ پکڑ کے غلام بناتے تھے, ایک تھے نسلی غلام, یعنی غلام کا بیٹا غلام, غلام کی بیٹی کنیز, کنیز کی بیٹی پھر غلام. تو ایک نسلی سسٹم چل رہا تھا, ایک لینیج چل رہا تھا غلاموں کا, جس کی وجہ سے معاشرے میں غلام موجود تھے. تیسری فارم جو تھی اس زمانے میں, قرآن آنے سے پہلے, قرآن میں سلیوری کے احکامات آنے سے پہلے, یہ سارے معاملے میں تیسرا جو مقام تھا وہ یہ تھا کہ جنگ کی صورت میں جو قیدی آتے تھے ان کو پکڑ کے غلام بنا لیا جاتا تھا, جنگ کی صورت میں. ٹھیک ہے, تو یہ تین فارمز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت آنے سے پہلے سے غلاموں کی شکل میں موجود تھے. اور مکہ کے اندر اور عرب کے سپربز میں بہت زیادہ غلاموں کے ساتھ مس ٹریٹمنٹ کیا جاتا تھا. آپ خود دیکھ لیں, اگر آپ تھوڑا سا مکہ کی ہسٹری پر نظر ڈالیں تو حضرت بلال حبشی, جب ان کو ان کا مالک امیہ بن خلف ان کے ایمان لانے کے بعد ان کے ساتھ ٹارچر کیا کرتا تھا, تو کیسے ٹارچر کرتا تھا؟ ان کے گلے میں رسی ڈال دیا کرتا تھا جیسے کسی جانور کے گلے میں رسی ڈالی جاتی ہے, اور ان کو مکے کی پتھریلی زمین کے اوپر گھسیٹا کرتا تھا, اور کہا کرتا تھا کہ کہو لات بھی خدا ہے اور منات بھی خدا ہے, اور حضرت بلال کے منہ سے ایک ہی جملہ نکلا کرتا تھا, اللہ احد اللہ احد. اس لیے کہ حضرت بلال کے لیے آتا ہے کہ حضرت بلال نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر یہ کہنا نہیں شروع کیا تھا, خود اپنے کانوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا نہیں تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے, بلکہ روایات میں آتا ہے کہ ان کا مالک امیہ بن خلف ایک مرتبہ اپنے کسی دوست سے گفتگو کر رہا تھا کہ مکہ میں ایک شخص آ گیا ہے, اور وہ شخص جس کو ہم سب جانتے ہیں, اچانک سے اس نے جو ہے ایسی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں کہ یہ جو اللہ ہے یہ صرف ایک ہے, ہمارے سارے جو بت حرم میں رکھے ہوئے ہیں یہ سب جھوٹے خدا ہیں, ان سب کو توڑ دو. تو یہ اللہ کا جو رسول اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتا ہے شخص, محمد کہتا ہے اللہ احد. حضرت بلال نے یہ الفاظ سن لیے تھے, اور اس کے بعد حضرت بلال اپنے لیے کہتے ہیں کہ بس میں یہی کہا کرتا تھا, اللہ احد اللہ احد. اور جب ان کا مالک ان کو, آپ امیجن کریں جیسی ہماری سڑکیں ہیں, کوئی ایسی مکہ میں سڑکیں ہوتی تھیں اس دور میں؟ ریتیلی پتھریلی زمین ہوا کرتی تھی جس کے اوپر وہ جانوروں کی طرح رسی ڈال کر حضرت بلال کو گھسیٹا کرتا تھا. اتنا غلام اور اتنی غلامی اور اتنا ظلم اس دور میں موجود تھا. اسلام نے کیا کیا؟ ہم اسلام کے بارے میں اتنی کنفیوژنس کا شکار ہیں، ہم اسلام کو اتنی طرح بلیم کرتے ہیں، اسلام نے کیا کیا؟ اسلام نے یہ تینوں کے تینوں آپشنز میں سے صرف ایک آپشن کھلا رکھا، اور وہ تیسرا آپشن تھا. تیسرا آپشن کیا تھا؟ کہ صرف جنگ کی صورت میں قیدی بنائے جا سکتے ہیں، دیٹس اٹ. اب نہ کسی کو پکڑ پکڑ کر غلام بنایا جائے گا حملہ کرنے کے بعد، اغوا کرنے کے بعد، اب نہ کوئی نسلی غلام ہوگا. اور یہ اسلام نے ایک دم نہیں کیا، اوور نائٹ نہیں کیا کہ اسلام نے بس ایک اللہ کی طرف سے حکم آیا ہو قرآن کے اندر کہ اب کل سے جو ہے غلامی حرام ہو گئی، ایسے نہیں کیا. جس طرح ہم شراب کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خمر کو ایک دم سے حرام نہیں کیا، اس لیے کہ عرب کی گٹھی میں شراب پڑی ہوئی تھی، ان کے خون میں، ان کے خون کی طرح ان کی وینز کے اندر شراب دوڑتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے گریجولی ان کو اس چیز سے ہٹایا. اسی طرح سلیوری، جو غلام ہوا کرتے تھے وہ عربز کے لیے کموڈٹی ہوا کرتے تھے، جیسے آج ہم، ہمارے لیے ہماری کموڈٹی ہمارے شیئرز ہیں. آج مثال کے طور پر آپ سوئیں اور آپ کے بہت سے شیئرز ہیں اور اچھے شیئرز ہیں آپ کے پاس، اور جب آپ صبح اٹھیں تو پتہ چلے کہ تمام شیئرز جو ہیں وہ بین ہو گئے، وہ حرام ہو گئے، ان پر فتویٰ آ گیا، اب وہ استعمال نہیں ہو سکتے، مارکیٹ کریش کر گئی، تو کیا ہوگا؟ بڑے بڑے لوگ زمین پر آ جائیں گے، ایسا ہی ہوگا نا. بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ ہو سکتا ہے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جائیں. اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے، اسلام کا مزاج یہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس دولت ہو اور اللہ کو پسند نہ ہو، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح غلام جو ایک کموڈٹی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو گریجولی ان کی سچویشن کو لیکوڈیفائی کیا، سلیوری کو آہستہ آہستہ لیکوڈیفائی کیا گیا. کیسے؟ ایک تو ایک آپشن کھلا رکھا گیا کہ اب اگر قیدی بنیں گے، اب اگر غلام بنیں گے، کنیزیں بنیں گی، لونڈیاں بنیں گی، تو وہ صرف ایک صورت میں بنیں گی، اور وہ ایک صورت ہے کہ جنگ ہو، اور جنگ ہونے کی صورت میں مخالف قوم کے جو قیدی آئیں ان کو کنیز یا غلام بنا لیا جائے. ایک آپشن یہ کھلا رکھا گیا، اور اسلام نے دھڑا دھڑ تیزی کے ساتھ غلاموں کو آزاد کروایا. غلامی کے اندر مکاتبت کا قانون لایا گیا کہ غلام جو ہے وہ اپنے مالک کے ساتھ کانٹریکٹ کر کے کچھ پیسے دے کر اپنی آزادی حاصل کر سکتا ہے. پھر اسی طرح مسلمانوں کو ترغیب دی گئی کہ آپ نکاح کر سکتے ہیں غلام عورتوں سے، لونڈیوں سے. ابھی آپ نے پیچھے پڑھ لیا کہ غلام عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دے دی گئی ان تمام مردوں کو جو اپنے نکاح کے دائرے کے اندر ایک خاندانی عورت کو لانے کا افورڈ نہیں کر سکتے. کیوں؟ مثال کے طور پر خاندانی عورت کا مہر زیادہ ہوتا تھا، اور جو غلام لونڈی ہوتی تھی، کنیز ہوتی تھی، اس کا مہر کم ہوتا ہوگا، کم سے کم مہر رکھا جا سکتا ہوگا، اس لیے ان کے لیے آسان ہوتا تھا کہ وہ کسی لونڈی سے شادی کر لیں. بہرحال پریفرنس یہ ہوتی تھی کہ وہ کسی، اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو خاندانی عورت سے نکاح کریں. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آہستہ آہستہ اس سسٹم کو ختم کرنے کے لیے قدم اٹھوائے. پھر آپ جانتی ہیں کہ مختلف گناہوں کا کفارہ یہ رکھا گیا کہ غلام آزاد کرو. مثال کے طور پر تم سے یہ غلطی ہو جائے، تم کفارہ ادا کرو، اور کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کر دو، ایک غلام آزاد کر دو، ایک غلام آزاد کر دو. تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ مستقل اسلام کے اندر غلامی کو اپ گریڈ کیا گیا. اسلام نے غلامی کو انٹروڈیوس نہیں کرایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے غلاموں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کی تلقین کی گئی. آپ کے اپنے غلام انس بن مالک کے لیے آتا ہے جو مدینہ میں تقریباً 10 سال آپ کے ساتھ رہے. اتنا بہترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ سلوک ہوتا تھا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے 10 سال میں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں سنا کہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا ہو کہ تم نے فلاں کام کیوں نہیں کیا، بلکہ جب کوئی کام مجھ سے رہ جایا کرتا تھا اپنے ہاتھ سے اپنے کام کر لیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین کردار اپنانے کا کہا غلاموں کے ساتھ. مسلمانوں کو کہا گیا کہ جو خود کھاؤ وہ غلاموں کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہ غلاموں کو پہناؤ، ان کی تربیت کرو. آپ جانتی ہیں کہ بدر کے قیدی جو آئے تھے ان کے ساتھ کتنا بہترین سلوک کیا گیا تھا. ان سے کہا گیا تھا کہ ان میں سے جو پڑھے لکھے ہیں وہ یہاں کے مسلمانوں کو، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کو کچھ نہ کچھ سمجھا دیں، ان کو کچھ نہ کچھ بتا دیں، ان کو کوئی نہ کوئی علم دے دیں. اور فدیہ لے کر غلاموں کو آزاد بھی کیا گیا، فدیہ لے کر غلاموں کی رہائی بھی کی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ معاملات رکھے تھے، کیسا کردار مسلمانوں کا ہوتا تھا غلاموں کے ساتھ کہ بیت المقدس کی جب فتح ہوئی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور میں بیت المقدس فتح ہونے کے بعد وہاں جا رہے تھے، تو جس وقت آپ اس بیت المقدس کے دروازے میں داخل ہو رہے تھے اس علاقے کے، اس وقت آپ کے غلام کی باری تھی کہ وہ اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا. ایک ہی اونٹ تھا سفر میں جس پر باری باری حضرت عمر یا تو سوار ہوتے تھے یا ان کا غلام سوار ہوتا تھا. جس وقت باری آئی اس دروازے میں شہر کے انٹر ہونے کی, اس وقت غلام کی باری تھی. اور روایات بتاتی ہیں کہ حضرت عمر کے کپڑے پیدل چلنے کی وجہ سے گرد آلود بھی تھے اور کچھ کیچڑ کے نشانات بھی تھے, تو لوگ پہچان نہیں پائے کہ حضرت عمر خلیفہ ہیں جو اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے آ رہے ہیں. یہ ہے اسلام کا مزاج. اور ہم اس چیز پر پریشان رہتے ہیں, اس چیز پر ایمبیرس رہتے ہیں کہ عورتوں کو کنیز بنانے کا, مردوں کو غلام بنانے کا اسلام نے کانسیپٹ کیسے دے دیا. پوسٹ وار ریکنسٹرکشن پلان اللہ تعالیٰ نے اس غلامی کے ذریعے مسلمانوں کو دیا ہے. یہ جو اتنی عورتیں آئیں گی, ان عورتوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اگر ان عورتوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو معاشرے کے اندر تو انارکی پھیل جائے گی, پروسٹیٹیوشن عام ہو جائے گی اور گناہ عام ہو جائیں گے. تو ان کو کسی نہ کسی کی کفالت میں دے دیا گیا. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں, اسلام کے اندر یہ سسٹم نہیں تھا کہ جس کا دل کرے قیدی کا اپنی پسند کی قیدی عورت جو کنیز کی شکل میں آ رہی ہے اس کو لے لے. جو خلیفہ وقت ہوتا تھا اس کی ریسپانسبلٹی ہوتی تھی, ایک طرح سے وہ ولی کا کام کرتا تھا کہ وہ آنے والی قیدی عورتوں کو ڈسٹریبیوٹ کرے گا, قیدی مردوں کو ڈسٹریبیوٹ کرے گا جس میں وہ چاہے گا. خلیفہ وقت کی ریسپانسبلٹی ہوتی تھی. ایک تو ہمارے ذہنوں میں جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ قیدی آئیں تو ان کو کنیزیں بنایا جا سکتا ہے, ان کو گھروں میں رکھا جا سکتا ہے, ہمیں ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ شاید جتنی بھی قیدی عورتیں آئیں گی وہ سب 16-16 سال کی ہوں گی, سب 18-18 سال کی ہوں گی, سب نکل کڈمین جیسی ہوں گی, سب اینجلینا جولی جیسی ہوں گی, اور اس کے بعد پھر ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں. جیسی عورتیں آتی تھیں اس میں بیمار بھی ہوتی تھیں, اس میں بوڑھی بھی ہوتی تھیں, اور وہ کون سی عورتیں ہوتی تھیں؟ امیجن کریں, اسلام ان عورتوں کو قیدی بنا کر کنیز بنانے کا نہیں کہتا تھا جو شہروں کے اندر رہتی تھیں. یہ وہ عورتیں ہوتی تھیں جو اسلام کے خلاف تلوار اٹھا کر میدان جنگ میں آئی ہوتی تھیں. آپ کا کیا خیال ہے ان عورتوں کو سنبھالنا آسان ہوتا ہوگا؟ اسلام کے لیے ان کے سینے میں گرج ہوتا تھا, مسلمانوں کے لیے ان کے دلوں میں نفرت ہوتی تھی. ہم کیا سمجھتے ہیں بڑی خوشی خوشی آتی ہوں گی اور ٹھاٹ سے صوفے پہ بیٹھ جاتی ہوں گی آ کے, چلو بھائی اب تو میں کنیز آ گئی, بیگم صاحبہ جاؤ میرے لیے چائے بنا کے لاؤ. ہمارے ذہن میں ہم سوچتے نہیں ہیں, ہم اپنی لاجکس استعمال نہیں کرتے, ہم اپنا انٹلیکٹ استعمال نہیں کرتے. ہر طرح کی عورتیں آیا کرتی تھیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں, آپ ذرا تھوڑا سا اپنی اسلامک ہسٹری کو پڑھیں, تمام عورتوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا گیا کہ ضرور ان سے فزیکل ریلیشن شپ ہی قائم کیا گیا. کچھ کو بہنیں بنا کر بھی رکھا گیا, کچھ کو اللہ تعالیٰ نے, کچھ اتنی بوڑھی ہوتی تھیں کہ ان کو گھر میں رکھ لیا جاتا تھا, بس چھوٹا موٹا کام کر لیا کرتی تھیں. یہ اللہ کی حکمت ہے. پھر اللہ تعالیٰ جہاں جہاں غلامی کے کانسیپٹ کو بتاتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت بتائی کہ یہ عورت کے جذبات کی فلفلمنٹ کے لیے اصل میں رکھا گیا, کہ اس عورت کے ساتھ اس کا مالک فکس فزیکل ریلیشن شپ قائم کر سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک جوان عورت قیدی آ جاتی ہے اور وہ اس مرد کے گھر میں رہتی جس کے گھر میں بیوی بھی ہے, اس کے گھر میں بہنیں بھی ہیں, اس کے گھر میں ماں بھی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک ماحول ایسا ہوتا ہوگا کہ ایک دوسرے کو چھیڑا چھاڑی ہو رہی ہوتی ہوگی؟ نعوذ باللہ. ہم کیا سمجھتے ہیں لڑنے والے کون؟ مجاہد. لڑنے والے کون؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین. اور آنے والی عورتیں اسلام دشمن. تو ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا. عورتوں کی تسکین کے لیے, عورتوں کی سیٹسفیکشن کے لیے ان کے مالکوں کو اجازت دی گئی تھی کہ اگر وہ عورتیں چاہیں تو ان کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کیا جا سکتا ہے. اور اگر کسی کنیز کے گھر اولاد ہو جاتی تو اس کنیز کو ام الولد کہا جاتا تھا. اس عورت کی اولاد وراثت کے اندر حصہ رکھتی تھی اپنے مالک کے. اور اگر اس مالک کا انتقال ہوتا جس کے ساتھ عورت کی کنیز کی اولاد ہوتی تھی, جیسے ہی مالک کا انتقال ہوتا تھا یہ کنیز عورت آٹومیٹیکلی آزاد ہو جایا کرتی تھی. یہ تو خوبصورت احکامات ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایسا اسلام دیا, ایسی شریعت دی, ایسے قوانین دیے کہ آہستہ 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 غلام کم ہوتے گئے. جب ہی آپ دیکھیں جہاں جہاں آپ کو غلام کے لیے کوئی کفارہ ملتا ہے کہ ایک گردن چھڑا دو, ایک غلام آزاد کر دو, ساتھ میں آتا ہے یا 3 روزے رکھ لو, یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو, یا یہ کر لو, یا یہ کر لو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ غلامی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, غلام باقی نہیں رہیں گے. اور اگر آج آپ کو دنیا میں کہیں غلامی نظر نہیں آ رہی تو اسلام کا سارا کریڈٹ ہے. لیکن ہم مسلمان کیا کریں کہ ہم تو شرمندہ ہی اتنے ہیں اپنے دین کے اوپر. ہم تو سمجھیں گے کیا اپنے دین کو؟ جب سمجھتے نہیں ہیں تو سمجھائیں گے کیا کسی دوسرے کو؟ اگر آج دنیا میں غلامی نہیں ہے تو اسکالرز کہتے ہیں اس کا کریڈٹ اسلام کو جاتا ہے. اس لیے کہ اسلام نے نسلی غلام کا کانسیپٹ ختم کر دیا، اسلام نے اغوا کر کے لوگوں کو غلام بنانے کا کانسیپٹ ختم کر دیا، اور جنگوں کی صورت میں جو قیدی بنانے کا پوسٹ وار ریکنسٹرکشن کا پلان جو چھوڑ دیا، وہ بھی اس صورت میں آج قیدی بنائے جائیں گے جب خلیفہ وقت کی سپرویژن میں کوئی قتال ہوگا. آج کہیں پر بھی اسلامی حکومت اپنے پورے زور و آب و تاب کے ساتھ، پوری شریعت کے ساتھ قائم نہیں ہے. تو اس وقت سلیوری کے قوانین، سلیوری کے احکامات سسپینڈڈ ہیں. یاد رکھیں، سلیوری کے احکامات ایبروگیٹڈ نہیں ہیں، منسوخ نہیں ہو گئے، سسپینڈڈ ہیں، معلق ہیں. جب کبھی خلیفہ وقت کی سپرویژن میں کوئی قتال ہوگا اور جنگی قیدی آئیں گے، ان کو غلام بنایا جائے گا، ان کے ساتھ وہی معاملے رکھے جائیں گے، اسی طرح معاملات کیے جائیں گے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیے جاتے رہے. تو ان چیزوں کو اگر آپ اور میں ذہن میں رکھیں گے تو ہم کبھی بھی اسلام کے خلاف جو ہیں اپنی زبانوں سے الفاظ نہیں نکال سکتے. آج کا برننگ ایشو سلیوری نہیں ہے، آج کا برننگ ایشو ہوموسیکشوالٹی ہے. کتنے لوگ اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں؟ اب تو ہوموسیکشوالٹی کی فیور میں لاس پاس ہونے لگ گئے ہیں. اب تو ہوموسیکشوالٹیز کے لیے کیبنٹ کی کیبنٹ ساتھ جا کے پروٹیسٹ کرنے لگ گئی ہیں. اس پر تو کوئی نہیں کہتا کہ بہت ظالمانہ طریقہ کار ہے کہ عورتوں کو محروم کر دیا جائے مردوں کی رفاقت سے، مرد مرد کے ساتھ رہیں اور عورتیں عورتوں کے ساتھ رہیں، یہ ظلم نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے آج کا برننگ ایشو. اے لوگو، جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، لین دین ہونا چاہیے تو آپس کی رضامندی سے. اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ کسی کے مال کو غلط انداز میں ہڑپ نہ کر جاؤ، کھا نہ جاؤ. تمدن کی جڑ، کلچر کی جڑ جو ہوتی ہے، جو اس کا فاؤنڈیشن ہوتا ہے، وہ دو چیزوں پر ہوتا ہے، جان کا احترام پروٹیکشن آف لائف، مال کا احترام پروٹیکشن آف ویلتھ. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں تو کلچر ڈیولپ ہوتا ہے، پیس اینڈ پراسپیرٹی ہوتی ہے، معاشرہ ترقی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، غلط طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھا جاؤ. اس کا مطلب یہ بھی ہے، اسکالرز کہتے ہیں کہ وراثت کا مال ایک دوسرے کا ہڑپ نہ کر لو، ایک دوسرے کا مال نہ کھا لو. اسکالرز یہاں پر یہ بات بھی بتاتے ہیں کہ جیسے اگر آج آپ کسی جگہ پر رسپانسبل ہیں، کسی آرگنائزیشن کے ساتھ، کسی این جی او کے ساتھ، کسی بھی آپ ادارے کے ساتھ، کسی انسٹیٹیوشن کے ساتھ یا کسی آفس کے اندر، اس میں بھی طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ کی نوکری کے اوقات 9 to 5 کے ہیں تو اب 9 to 5 کے درمیان میں ایسا نہ ہو کہ آپ آفس چھوڑ کر 1-1.5 گھنٹے کے لیے اپنے گھر کے کام کرنے چلی گئیں. یہ صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ کی اور آپ کے باس کی انڈرسٹینڈنگ ہو، آپ کی کمپنی کی اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ ٹھیک ہے آپ درمیان میں 1-1.5 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے جائیں گی. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ باس کی انفارمیشن میں نہ ہو، کمپنی کی انفارمیشن میں نہ ہو، اور ہم وہ وقت اپنے گھر کے لیے استعمال کر لیں جس کی کمٹمنٹ ہماری آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہے کہ ہم یہاں اتنا وقت ایز اے جاب امپلائی گزاریں گے. اس لیے کہ آپ کو جو تنخواہ مل رہی ہے، جو آپ کو پے مل رہی ہے، وہ 9 to 5 آورس کے درمیان کی پے مل رہی ہے. اگر آپ نے درمیان میں کسی اپنے ذاتی کام کے لیے محنت کرنا شروع کر دی یا وقت لگانا شروع کر دیا تو آپ نے باطل طریقے سے اپنے مال کو کھایا، اور باطل طریقے سے کھایا ہوا مال کبھی بھی بابرکت نہیں ہوتا. اور جو مال بابرکت نہ ہو وہ بیماریاں لے کر آتا ہے، وہ پریشانیاں لے کر آتا ہے، وہ ہاتھ کی میل کی طرح نکل بھی جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا. تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اپنے معاملات کو درست رکھو لین دین کے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو. یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر بڑا مہربان ہے. اللہ سے بڑھ کر جو رحمان ہونے کا دعویٰ کرے، جو آپ کے لیے سنسیئر ہونے کا دعویٰ کرے، وہ دعویٰ بالکل جھوٹا ہے. کسی نے کہا کہ ماں سے بڑھ کر جو کہے کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، اس کو کہتے ہیں پھاپا گھٹنی. کبھی سنا ہے آپ نے پھاپا گھٹنی کس کو کہتے ہیں؟ ماں سے بڑھ کر کوئی آپ سے محبت نہیں کر سکتا. اسی طرح رحمان رب سے بڑھ کر کوئی ہمارا ہمدرد نہیں ہو سکتا. جو پرفیکٹ شریعت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہے، اس سے بہترین انسان دوست شریعت کوئی بنا نہیں سکتا. جو شخص ظلم اور زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا، اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ اللہ کس کی بات کر رہا ہے؟ کس کو اللہ آگ میں جھونکنے کی بات کر رہا ہے؟ کس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ کام کرے گا اسے ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے؟ اِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً أَن تُرَادٍ مِّنكُمْ، وہی بات آ گئی. اگر آپس کے معاملات میں، آپس کی تجارت میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے بغیر کچھ معاملات ہو رہے ہیں تو پھر آپ نے یہ کیا. اسلامک اسکالرس کے لیے تو یہاں تک آتا ہے کہ جب وہ اپنے کسی نہ کسی دفتر آفس میں بیٹھے کام کر رہے ہوتے تھے اور ان سے کوئی ملنے اپنے ذاتی کام کے لیے آ جایا کرتا تھا، یعنی آفس کے کام سے ریلیٹڈ کام نہیں ہوتا تھا، تو وہ چراغ بند کر دیا کرتے تھے. کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے چراغ کیوں بند کر دیا، تو انہوں نے کہا کہ چراغ کے اندر جو تیل ڈلتا ہے، جو فیول ڈلتا ہے، وہ تو حکومت کے پیسے کا ہے، اور حکومت کے پیسے کے لیے جو میں تیل جلاؤں گا، جو میں چراغ جلاؤں گا، وہ صرف حکومت کے کاموں میں استعمال ہو سکتا ہے. اتنی احتیاط. اسکول میں اگر آپ کے بچے کو پینسلز پرووائڈ کی گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اگر یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ اسکول میں ہی یوز ہوں گی تو اسکول میں ہی یوز ہوں گی. جو اسکول ٹیچرز ہوتی ہیں ان کو بھی بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اگر ان کو اسکول کی طرف سے اسٹیشنری ملتی ہے اور انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اس اسٹیشنری کو ان کو اسکول کے پریمسز میں ہی استعمال کرنا ہے، تو وہ اس کو اپنے گھر نہیں لے جا سکتی. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، کہنے کو معمولی پیٹی باتیں ہیں، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کوئی ایسا ظلم کرے گا، فسوف نصلیہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیرا. اللہ کے لیے یہ کام تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ پر داخل کریں گے. یعنی تمہارے کبیرہ گناہ اللہ معاف کر دے گا. کبیرہ گناہ وہ ہیں جن کے لیے یا تو احادیث میں وعید آئی ہے یا جن کی سزا میں اللہ تعالی نے جہنم کی آگ کا ذکر کیا ہے، وہ ہیں کبیرہ گناہ. اور کبیرہ گناہ اسلام کے اندر اسٹیبلشڈ ہیں. انسان صغیرہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے تو وہ کبیرہ گناہوں سے بھی دور اپنے آپ کو کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو اللہ تم کو اچھی جگہوں پہ داخل کرے گا اور تمہارے چھوٹے گناہوں کو تم سے معاف فرما دے گا. جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو. یہ ہم سب کے لیے کتنا بڑا سبق ہے. جو اللہ نے تمہارے مقابلے میں کسی دوسرے کو زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو. ہو سکتا ہے کسی کو دیکھیں آپ کو لگے ہائے کتنی حسین ہے، کاش میں بھی ایسی ہوتی. کیا پتہ آپ اگر بہت حسین ہوتی تو آج یہاں درس قرآن میں نہ بیٹھی ہوتی، کسی ریمپ پر کھڑی ہوتی. این ممکن ہے کہ نہیں ہے. تو جو اللہ نے آپ کو نعمت نہیں دی اس میں آپ کی بڑی خیر ہے. کیا پتا اللہ نے اگر آپ کو براؤن بال نہیں دیے تو اللہ نے آپ کو بچایا ہے، ورنہ آپ کسی بل بورڈ کی شان بنی ہوئی ہوتی. یہ اللہ کی شان ہے. اس لیے اللہ نے کہا تو تمہارے مقابلے میں کسی دوسرے کو فضیلت دی گئی ہے اس کی تمنا تم نہ کرو. ہم نے بات کی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ کسی نفس پر اس کے قدرت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. تو اللہ تعالیٰ نے جس کو جو نعمتیں دی، اللہ نے جس کو جو پروویژن دیا، وہ اس کے لیے کسٹم میڈ ہے، ٹیلر میڈ ہے. وہ اسے ہینڈل کر لے گا اگر وہ اللہ کی شریعت سے جڑ جائے گا. آپ اور میں اس کو دیکھ کر رشک نہ کریں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے میں کسی کو دیکھوں اور اس کو رشک کروں کہ ہائے کتنا بڑا گھر ہے، کاش میرا بھی اتنا بڑا گھر ہوتا. پتہ چلا اللہ ہمیں اتنا بڑا گھر دیتا تو ہم اس گھر کی صفائیوں میں ہی ایسے مصروف ہوتے، اس گھر کو سنبھالنے میں ہی، اس کی ڈیکوریشن میں ہی اتنا مصروف ہوتے کہ آپ کو رمضان کے مہینے میں بھی گھر سے نکل کر قرآن سننے کا بالکل موقع نہ ملتا. تو اللہ نے آپ کو جس گھر میں پیدا کیا، جن ماں باپ کے گھر میں پیدا کیا، جس شوہر کے گھر میں بیاہ کر بھیج دیا، وہ عین آپ کے لیے مناسب ہے. آپ اسی میں رہ کر جنت کما سکتی ہیں، وہی آپ کے پیرامیٹرز ہیں. جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے. آپس میں اس بحث میں بھی نہ رہنا کہ مرد اور عورت ایکول، اس بحث میں مت رہنا. جو مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے. کیا مطلب؟ یعنی وہ جو کماتے ہیں اپنا سارا بینک بیلنس الگ کر کے رکھ لیں، بیگم یہ تو میں نے کمایا ہے، جاؤ میں تمہیں نہیں دے رہا. یا آپ ہاؤس وائف ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کے زیور کی زکات آپ کے شوہر دیتے ہیں، اچانک سے آپ کے شوہر کہیں جاؤ میں نہیں دے رہا، یہ تو میرا حصہ ہے. تو میں نے خود قرآن میں پڑھا ہے جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے. جو کچھ مردوں نے کمایا ہے کیا، یہ دنیا کی ارننگ کی بات نہیں ہے، یہ اعمال کی ارننگ کی بات ہے. جو کچھ مردوں نے کمایا یعنی جو انہوں نے اعمال کمائے ہیں. ایک تسبو کا لفظ آیا ہے. کسب ہوتا ہے یہ کمائی جو اعمال کی کمائی ہو. اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے. ہاں اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز پر علم رکھتا ہے. یعنی ایک دوسرے سے جیلس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، علم میں آگے بڑھو، عمل میں آگے بڑھو. دنیا کی کمائی کے لیے جب آپ کو عربی میں الفاظ ملیں گے تو وہاں ملیں گے فضل کے، فا دود لام، فضل، فضل ملتے ہیں. اور ہم نے ہر اس ترکے کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑیں. اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہوں تو ان کا حصہ انہیں دے دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے. ارے رجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہے. قوام عربی زبان میں کہتے ہیں کسی بھی کام کا، کسی بھی نظام کا جو ذمہ دار ہو، جس کے اوپر کوئی نہ کوئی ریسپانسبلٹی ہو. جب مرد کماتے ہیں تو ان کے اوپر ریسپانسبلٹی آ جاتی ہے. اسکالرز کہتے ہیں کہ مرد جب کمائی نہیں کرتے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کی نیچر میں رکھا ہے کما کر خرچ کرنا، جو مرد کمائی نہیں کرتے ان کی صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتا ہے، پھر وہ غصہ کرتے رہتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو ہمارے پسے ہوئے طبقے ہیں، ڈاؤن ٹروڈن طبقے ہیں، ان کے اندر مرد کمائیاں نہیں کرتے. عورتیں سارا سارا دن کمائیاں کرتی ہیں اور اس کے بعد جا کے میاؤں کی مار بھی کھاتی ہیں. تو مرد کی صلاحیت کے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے، مرد اس وقت اپروپریٹ کام کر سکے گا، زندگی چلا سکے گا، جب وہ مناسب طریقے سے اپنی کمائی، دنیاوی کمائی جو ہے وہ کرتا رہے گا. اب جب اللہ نے کہا الرجال قوامون علی النساء، تو کیا میں اور آپ اس پر ریزنٹمنٹ شو کریں؟ لاکھ شکر ادا کریں. حقیقت ہے، اور یہ بات آج کی بچیوں کو بتانے کی ضرورت ہے، لاکھ شکر، کروڑ شکر اس بات پر کہ اللہ نے میرے والد کو میری پروٹیکشن کے لیے رکھا جب میں ان میرڈ تھی، اور میرے شوہر کو میری پروٹیکشن کے لیے رکھا جب اللہ نے مجھے نکاح کے دائرے کے اندر رکھ دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت رحم ہے. اب یہ میرا اور آپ کا مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم ولی کو سر پر ہونا، ولی کا سر پر ہونا، اس کو اپنے لیے ایک اللہ کی طرف سے پروٹیکشن سمجھتے ہیں یا قید سمجھتے ہیں. اب یہ میرے اور آپ کے اوپر ہے. اور آج کل بچیوں کو یہ بات بتانے کی بہت ضرورت ہے، اس لیے کہ سب بچیوں کو انڈیپینڈنٹ ہونے کا بہت شوق ہے. ہم انڈیپینڈنٹ ہو جائیں، کس سے؟ ماں باپ کی بتائے ہوئے کرفیو سے. اس لیے کہ ماں باپ کے بتائے ہوئے رولز اور ریگولیشنز، پالیسیز، جو گھر کے ان کے قوانین ہوتے ہیں، وہ اولاد کو کرفیو لگتے ہیں. یہ کرفیو بہتر ہے ان کے لیے اور ان کی پروٹیکشن کے لیے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو خاص طور پر کہا کہ مرد عورتوں پر قوام ہے، یہاں خاص طور پر شوہروں کی بات کی گئی ہے. شوہر کا ایک درجہ زیادہ ہے بیوی کے مقابلے میں. مرد کی ذمہ داری اور کیوں ہے زیادہ؟ اللہ نے کہا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے. تو اللہ نے آگے وجہ بھی بتا دی، وبما، کیوں فضیلت دی ہے مردوں کو، کیوں فضیلت دی ہے شوہر کو؟ انفقوا من اموالہم، اس لیے کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں. آپ دیکھیں مرد کی انسٹنکٹ کے اندر ہے کہ مرد کما کر خرچ کرتے ہیں. کبھی آپ اور میں کمانے لگ جائیں، آپ میں سے جو پروفیشنل خواتین ہیں، آپ کو پتا ہوگا جو مال آپ کماتی ہیں اس کو آپ کتنا سنبھال سنبھال کر استعمال کرتے ہیں. اگر ہمارے ایک ذمے گھر میں کما کر گھر چلانا ہو، ہم کہیں کوئی آم کی پیٹی لانے کی ضرورت نہیں ہے، بس 2 کلو آم آئیں گے، جب ختم ہو جائیں گے تب اور آئیں گے. ہمارے ذمے اگر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی ذمہ داریاں لگائی ہوں، پھر دیکھیں ہم اپنے شوہروں کو کتنے کپڑے بنانے دیتے ہیں. ہمارے شوہر ہم سے حساب لیتے ہیں، کتنے کپڑے بنائے تم نے سال بھر کے؟ ہم الماری کے سامنے کھڑے ہوں گے، وارڈ روب کے سامنے 100 جوڑے لٹک رہے ہوں گے، اور شام میں ہم نے اپنی بہن کے گھر جانا ہے دعوت پہ، اور شوہر پیچھے بیٹھے ہیں سوفے پہ، کوئی کپڑے ہی نہیں ہے، میں کیا پہن کر جاؤں؟ اور زیادہ تر اللہ کے بندے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اچھا بیگم، جاؤ جا کے کپڑے لے کر آ جاؤ. اللہ نے مرد کے اندر یہ حقیقت میں رکھا ہے، اور اللہ نے ترغیب بھی دی ہے. اللہ نے مرد سے کہا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں پر کرو، اپنے بال بچوں پر کرو. تو مرد کا اللہ نے انسٹنکٹ رکھا ہے کہ مرد خرچ کر کے احسان نہیں جتاتا، عورت خرچ کر کے احسان جتاتی ہے. جو عورتیں کماتی ہیں اس کے بعد وہ، اور اگر وہ مزید مور اوور گھر پر لگانے بھی لگ جائیں، ایک تو ہے نا عورت کما رہی اور اپنے اوپر ہی خرچ کرتی ہے، بڑا خوش رہتی ہے. ایک یہ ہے کہ عورت کما رہی ہے اور اب وہ گھر کی ذمہ داریوں میں شوہر کا ہاتھ بٹا رہی ہے، تو عورت بہت احسان جتاتی ہے، مرد احسان نہیں جتاتے. عورت احسان جتا دے گی شاید بولتے بولتے کہ جو کیک آپ کھا رہے ہیں نا یہ محل آئی تھی. کبھی آپ کے شوہر نے آپ سے کہا بیگم یہ جو جلیبی تم کھا رہی ہو نا افطار میں مزے لے لے کے، یہ میں لے کر آیا تھا. وہ کیا کیا گنوائیں گے؟ جلیبی گنوائیں گے، سموسے گنوائیں گے، چاٹ گنوائیں گے، کھجوریں گنوائیں گے، ڈرنکس گنوائیں گے. کوئی لمٹ ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا ایک قوام بنا کر رکھا ہے اور وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں, تو آپ کا اور میرا فرض بھی بنتا ہے کہ ہم دل کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں. آپ کو اور مجھے یہ چیز سمجھنی ہے اور یاد رکھنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت یعنی وہ بیوی جو پانچ وقت کی نماز پڑھے, شوہر کی فرما بردار ہو, رمضان کے روزے رکھے, اور اس کے بعد وہ ان معاملات میں جن معاملات میں اللہ نے حکم دیا ہے کام کرنے کا وہ کرتی رہے, تو وہ جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے. کتنا بڑا آپ کو اور مجھے انسینٹیو مل گیا. کوئی زندگی ہماری مشکل ہوئی کہ آسان ہوئی؟ اللہ کا بندہ شکر ہے اس کے ذمہ کمانا ہے. ابھی ذرا موسم تو دیکھیں, کیا ہر وقت تو انسان جو ہے وہ 24 گھنٹے تو ایئر کنڈیشن میں نہیں بیٹھا رہتا؟ جو مرد باہر کمانے نکلتے ہیں ان کو 10 طرح کے کام ہوتے ہیں. آپ اور میں تو شاید 6 مہینے سے 8 مہینے سے صدر بھی نہ گئے ہوں گے. آپ کے شوہروں سے پوچھیں کتنی دفعہ صدر ہو کے آئے ہیں. اور باہر نکلنا اس موسم اس ٹیمپریچر کے اندر, ہماری اگر ایک دن کے بعد ہم ایک دن, یہ تو رمضان کی برکت ہے کہ ہم روز نکل کر آ رہے ہیں, ورنہ اگر ہم ایک دن بازار چلے جائیں اور 4-6 گھنٹے بازار میں لگا کے آ جائیں, اگلے دن ہماری بازار جانے کی ہمت نہیں ہو رہی ہوتی. ہم کہتے ہیں سر میں درد ہو رہا ہے, جسم بھاری ہو رہا ہے, آنکھیں بوجھل ہو رہی ہیں, بس میں کہیں نہیں جا سکتی. اور مرد روز صبح تیار ہو کے نکل جاتے ہیں خاموشی سے. آپ ناشتہ کراتی ہیں, بےچارے چلے جاتے ہیں. جیسا بھی آپ ناشتہ کراتی ہیں وہ چلے جاتے ہیں, کچھ کہتے بھی نہیں, پراٹھے کی فرمائش بھی نہیں کرتے آپ سے. ہیلتھ کانشیس جو ہو گئے بہت زیادہ. لیکن آپ کی اور میرے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ آپشن دیا ہے, مردوں کو شوہروں کو قوام بنایا ہے اس لیے تاکہ گھر کا ادارہ اچھی طرح چلتا رہے. اللہ ہمارے مسلمان مردوں کو قوام بننے کی, اس ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق بھی عطا فرمائے. قوام کے اندر یہ میننگز بھی آ جاتے ہیں کہ وہ اپنے بیوی اور اپنے بچوں کی تربیت کا خیال بھی رکھے. آپ جتنا قرآن پڑھیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام نے والد کی ذمہ داری بتائی ہے اپنی اولاد کی تربیت. حضرت ابراہیم اپنی اولاد کے لیے تربیت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کی تربیت کی دعائیں کر رہے ہیں. آپ آگے پڑھیں گی یوسف علیہ السلام کے قصے میں, وہاں پر بھی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کتنا زیادہ اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کر رہے ہیں, اور اپنی میتھڈالوجی سے ہمارے مسلمان مردوں کو بتا رہے ہیں کہ باپ کیسے بنا جاتا ہے. اور ہمارے ہاں بہت کامن سی چیز ہے, مرد اپنی اس ذمہ داری سے فارغ ہوتے ہیں. جہاں کسی بچے نے بدتمیزی کی تو ساس کیا بولتی ہیں؟ امی نے کچھ سکھایا نہیں. وہ یہ کیوں نہیں کہتی بیٹا تمہارے ابا نے تمہیں کچھ نہیں سکھایا؟ کبھی بھی نہیں بولتے. کیوں؟ ٹھیک ہے عورتوں کی ذمہ داری ہے, لیکن مرد کی پھر ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اولاد کے دین کی تربیت کا اہتمام کرے, تاکہ وہ کہیں جا کر تربیت حاصل کریں, تاکہ وہ اپنی گرومنگ کر سکیں, تاکہ بال بچوں کا تزکیہ ہو سکے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ نے ان کو اس لیے یہ مقام دیا ہے کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں. اب ابھی تک آپ نے جتنا بھی قرآن پڑھا اس میں سب میں اللہ تعالیٰ مستقل مردوں سے بات کر رہے تھے, تقوی حاصل کرو, تقوی کے ساتھ معاملہ کرو, تقوی کے ساتھ نکاح کرو, تقوی کے ساتھ طلاق دو, تقوی کے ساتھ وراثت کی تقسیم کرو. مختلف اللہ تعالیٰ نے عاشروہن بالمعروف ہم نے کل کی کلاس میں پڑھا تھا, اللہ تعالیٰ مستقل مردوں سے بات کر رہے تھے. اب آگے ذکر آ رہا ہے اسی آیت میں کہ اب اللہ تعالیٰ عورتوں سے کہہ رہے ہیں کہ اچھی عورتیں کیسی ہوتی ہیں, نیک عورتیں کیسی ہوتی ہیں, کیسی ہوتی ہیں؟ فصالحات, بس صالح عورتیں کون ہوتی ہیں؟ قانتات, اطاعت شعار ہوتی ہیں, کلیش کرنے والی نہیں ہوتی, جھگڑے کو بڑھانے والی نہیں ہوتی. کبھی شوہر کو غصہ آ جائے خاموشی. یہ اگر آپ اور میں سیکھ لیں, اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ جب ہمارے شوہر غصہ کر رہے ہوں اس وقت ہم خاموش ہو جائیں. جس وقت جو انسان غصہ کر رہا ہے, چاہے غلط غصہ کر رہا ہے, آپ کتنی بھی اچھی بات بتانے کی کوشش کریں گی ان کو سمجھ نہیں آئے گی. نمبر ایک, قرآن کون پڑھ رہا ہے ترجمے کے ساتھ؟ آپ یا آپ کے شوہر؟ آپ پڑھ رہی ہیں نا, ہو سکتا ہے کسی کے شوہر پڑھ رہے ہوں, لیکن زیادہ تر تو ہم بیٹھے پڑھ رہے ہیں, اس وقت ہمارے شوہر تو نہیں پڑھ رہے. تو اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہم گھر کو گھر بنا کر رکھیں, گھر کے ماحول میں ہم پیس رکھیں, تو جب آپ کے شوہر غصہ کریں آپ آگے سے خاموش ہو جائیں. اب ایسا نہ ہو وہ آپ سے کہیں بیگم بتاؤ نا میں پوچھ رہا ہوں تمہیں, بتا کیوں نہیں رہی ہو؟ آپ کہیں میں نے کلاس میں سنا ہے جب شوہر غصہ کریں آگے سے کچھ نہ بولو. اب تمہیں بالکل بھی نہیں بولیں, پتا چلا ان کا میٹر جو ہے وہ 200 ڈگری اور بڑھ گیا. تو اب ایسا بھی نہ کریں, حکمت مانگیں. لیکن بہرحال آپ کو خود پتا ہے, آپ بہتر جج ہیں کہ کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا. شیطان تو گھروں میں موقع ڈھونڈتا ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان میں بس کسی طرح لڑائی کرا دے. شیطان اپنے اس شاگرد کو تاج پہناتا ہے سارا دن کی محنت کے بعد جو شوہر اور بیوی کے درمیان میں کلیش کرا کے آیا ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں بلا وجہ جھگڑا ہوتا ہے شوہر اور بیوی کے درمیان. آپ میں سے جن کی شادی کو 10 سال گزر چکے ہیں آپ خود اس کی گواہ ہوں گی, بے وجہ کسی نہ کسی بات پر بس آپ سے بلوا دے گا. گرمی کا موسم ہے, آپ نے محبت میں کھڑے ہو کے آپ نے کہا میں نے قرآن سنا ہے, اپنے شوہر کی خدمت کرنی چاہیے, مجھے افطاری بنا کر کھلاؤں گی تو مجھے ڈبل ثواب ملے گا. آپ نے گرمی میں کھڑے ہو کر افطاری بنائی, اور آپ نے جب افطاری رکھی تو شوہر نے جب کھانا شروع کیا تو کہا, اب شوہر کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ آج آپ نے خود افطاری بنائی ہے, بتایا بھی نہیں, اب سمجھ رہی ہیں کہ خود ہی ازیوم کرے. اب جب انہوں نے افطاری کھانی شروع کی تو ایسے ہی بائے دوے کہہ دیا, شربت میں تو بالکل میٹھا ہی نہیں ہے. بس ان کے یہ کہنے کی دیر تھی, آپ کی سکن کے اندر کچھ جل کے رہ گیا, اور اس کے بعد بس پھر جو آپ بولنا شروع ہوئی اور آپ کو یاد بھی نہیں رہا کہ رمضان کا مہینہ ہے. ایسی نہیں ہوتی قانتات, صبر کرنے والی, خاموش رہنے والی, سچویشن کو ڈیفیوز کرنے والی, جھگڑے کو ڈیفیوز کرنے والی. اور کیسی ہوتی ہیں؟ حافظات للغیب بما حفظ اللہ, اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں, یعنی مردوں کے مال کی حفاظت کرتی ہیں, مردوں کے جو گھر ہیں ان کی حفاظت کرتی ہیں, اولاد کی حفاظت کرتی ہیں, اور سب سے بڑھ کر اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ صالح عورتوں کی نشانیاں بتا دیں, گھر بچوں کی حفاظت. اور ایک چیز اور بھی آتی ہے حافظات للغیب کے اندر, شوہر کے رازوں کی حفاظت. اگر شوہر میں کوئی کمزوری ہے, اگر شوہر میں کوئی کمی ہے, تو جا کر فون پکڑ کر فوراً اماں کو, ہیلو امی آپ کو ایک بات بتاؤں, فوراً نہیں شروع ہو جاتے, اور نہ امی کے سامنے جا کر ایسی شکل بنا کر بیٹھتی ہیں کہ امی کو ضروری شک ہو جائے کہ آج کوئی بات ہے جو میری بیٹی کہنا چاہتی ہے. آپ کے نہیں نہیں, پہلے دفعہ میں نہیں امی کوئی بات نہیں, نہیں نہیں امی آپ کو غلط لگ رہا ہے, امی نے آخر تیسری دفعہ, وہ تو امی ہے نا, وہ تو پوچھ کے چھوڑیں گی آپ سے. اور پھر جو آپ نے بتانا شروع کیا, اگر آپ کے شوہر میں کوئی عیب ہے, مثال کے طور پر ایسا عیب نہیں ہے کہ جو خدا نہ خواستہ بہت ہی زیادہ گراس عیب ہے, بہت واضح عیب ہے, کبھی کبھی آپ کو زیادہ ڈانٹ دیتے ہیں, تو ضرورت نہیں ہے آپ کو اپنی والدہ سے اس کا ذکر کرنے کی. اگر وہ 90% اچھے ہوتے ہیں, 10% ان کو غصہ زیادہ آتا ہے, تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کے غصے کو ختم کر دے, اللہ ان کے غصے کو میرے درمیان بالکل ختم کر دے, جب میں اور یہ بات کر رہے ہوں تو ہمارے درمیان غصہ نہ آئے. آپ دعا پڑھا کریں اللہم الف بین قلوبنا, اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے, ایسا جوڑ دے جیسے گلو کر کے جوڑا جاتا ہے, جیسے انسان اپنے لیے جس چیز کو پسند کرتا ہے یہ بالکل معاملہ ہو جائے کہ ہم دوسرے کے لیے بھی وہ چیز پسند کریں. تو نیک عورتوں کی یہاں پر بات بتا دی گئی کہ وہ اللہ کے رضا کے ساتھ عمل کرنے والی ہوتی ہیں اور شوہروں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. اور ایک چیز اور بھی, آج کل کی جنریشن کے اندر جو چیز آ گئی ہے اور بہت کامن ہو گئی ہے, جو شوہر کو تم کہہ کے بات کی جاتی ہے, آپ لوگوں نے محسوس کیا اچھا لگتا ہے کیا؟ آپ نے اپنی امی کو سنا کبھی؟ ہم سب کی جو امیاں ہیں, ہم سوچیں ہماری امی ہمارے ابو سے کہہ رہی ہیں تم ادھر آؤ, نہ پتا چلے کہ بچے کو بلا رہی ہے, نہ پتا چلے کہ شوہر کو بلا رہی ہیں, تم نے کھانا کھا لیا؟ اچھا لگتا ہے, اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے؟ پھر ہم کیوں بولتے ہیں؟ اگر ہماری بچیوں کے اندر یہ چیز آ رہی ہے تو ہمیں ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. ہاں نام لے سکتے ہیں, ایک ایکسٹریم وہ بھی تھی جو کہ کوئی بری بات نہیں تھی, بہرحال محبت کا اپنا انداز تھا کہ لوگ اپنے شوہروں کے نام نہیں لیا کرتے تھے. آپ نے سنا ہوگا نا, سنیے ان کے ابو, ان کے ماموں, ان کے چاچا, ایسا بھی ہوتا تھا. لیکن اب اس ایکسٹریم سے نکل کر ایک نسل اس ایکسٹریم پر آ گئی کہ شوہر کو شٹ اپ بھی بول دیتے ہیں. اور ہمارے ہاں کے جو سوپ اوپرا قسم کے جو کامک قسم کے شوز آتے ہیں اس نے بہت زیادہ میاں بیوی کی زبان خراب کی ہے. ہم سب جانتے ہیں میں کس کا نام لے رہی ہوں, کون سا آتا ہے سب کو پتا ہے, جس میں بات بات پر ایک دوسرے کو شٹ اپ بولا جاتا ہے. تو بچے تو سیکھ رہے ہیں, بظاہر ہم ہنس رہے ہوتے ہیں, ہم کہہ رہے ہوتے ہیں او ہو مذاق کی تو بات آ رہی ہے, کوئی بات نہیں, ایسے ہی تو مذاق مذاق میں بول رہے ہیں. لیکن مذاق مذاق میں آپ کا بچہ سب سیکھ رہا ہوتا ہے, چاہے وہ 5 سال کا ہے, چاہے وہ 10 سال کا ہے, چاہے وہ 20 سال کا ہے, وہ سیکھ رہا ہوتا ہے کہ اچھا بیوی کو ایسے شٹ اپ بولتے ہیں اور شوہر کو ایسے شٹ اپ بولتے ہیں, یہ بالکل مناسب نہیں ہے. تو شوہر کے ساتھ ایک معاملہ عزت میں یہ بھی رکھیں, اس کو عزت دینے کے لیے آپ یہ اینگل بھی اپنے ذہن میں رکھیں, تو طلاق کر کے بات نہ کریں, تم کر کے بات نہ کریں, آپ کر کے بات کریں. زیادہ تر گھرانوں میں تو آپ دیکھیں کہ لوگ اپنے بچوں کو بھی آپ کر کے بات کیا کرتے تھے پہلے, آپ ادھر آ جائیں, آپ ادھر بیٹھ جائیں, بہت ہو گیا تو چلو لوگوں نے اس کو آپ ادھر آپ کہہ کے بیٹا آپ یہ کر لو ایسے کرنا شروع کر دیا، لیکن اب وہ آہستہ آہستہ سب ختم ہو گیا. اب معاملہ الٹا ہوتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، تو ان چیزوں کو، ان روایات کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں ایسی عورتوں کی بات کر دی ہے کہ جو عورتیں پرابلمیٹک ہوں، یعنی جن عورتوں کے سارے حقوق ادا ہو رہے ہوں، جو عورتیں اپنے گھر کے حصار میں ہوں، اپنے گھر کی پروٹیکشن میں ہوں، لیکن اس کے باوجود ان سے کسی نہ کسی بغاوت کا آپ کو بو آئے یا بغاوت کا آپ کو ثبوت مل جائے. واللاتی تخافون نشوزہن، اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو، یعنی جن عورتوں کے اندیشہ کا مطلب، اندیشہ کا مطلب وہ کاروکاری والا معاملہ نہیں ہے کہ بس ڈاؤٹ ہوا اور کڑھاڑی اٹھائی اور دو دو ٹکڑے کر کے کاٹ کے برابر کر دیا، نہیں. اندیشہ ہو کا مطلب کہ اب آپ نے اس کو ایک دفعہ دیکھ لیا غلط کام کرتے ہوئے، دو دفعہ دیکھ لیا غلط کام کرتے ہوئے، اب آپ اس کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تین سٹیپ بتائے ہیں کہ کیسے شوہر کیونکہ قوام ہے تو اب اس کو ذمہ داری بھی نبھانی ہے. اب اس کو کیسے بیوی کی تربیت کرنی ہے، یہ نہیں کہ اگر اس نے سنا کہ اچھا میں نے یا دیکھ لیا یا کسی دوست نے بتا دیا کہ میں نے تمہاری بیوی کو تمہارے فلان دوست کے ساتھ مثال کے طور پر دیکھا تھا، یا مثال کے طور پر شوہر نے دیکھا کہ اس کی ماں کے ساتھ بیوی بہت بدتمیزی سے بات کر رہی ہے. نشوز، زیادہ تر نشوز آتا ہے ایسی برائی میں جو برائی انسان کو ایکسٹرا میریٹل افیئرز کی طرف لے کر جائے، ایسا نشوز. اب اگر شوہر نے دیکھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ شوہر کو قوام بنایا ہے تو اللہ نے کہا تمہیں تین سٹیپس کے ساتھ اس کی میجر، اس کی پراپر سرجری کرنی ہوگی. کیسے کرنی ہوگی؟ تمہیں کیا پریونٹیو میجرز لینے ہوں گے؟ نمبر ون، فائضوہن، کیا کرو؟ انہیں سمجھاؤ. فائضوہن، ان کو وصیت کرو، واعظ کرو. فائضو واعظ سے ہے، ہم کہتے ہیں نا واعظ سننے جا رہی ہوں، درس سننے جا رہی ہوں، یعنی انہیں سمجھاؤ، ان کے ساتھ بات کرو، ان کو سمجھاؤ کہ دیکھو یہ غلط کام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. بیٹھ کر ان سے ڈسکس کرو. یہ ہے قوام، یہ نہیں ہے غصہ آیا اور تڑاخ ایک تھپڑ رسید کر دیا ملٹی وائٹامن کی طرح روز صبح اٹھ کے، نہیں. اللہ نے پہلا سٹیپ کیا ہے، سمجھایا ہے، ان کو سمجھاؤ. آپ اور میں اپنے شوہروں کی تربیت تو نہیں کر سکتے، لیکن کیا اپنے بیٹوں کی تربیت کر سکتے ہیں؟ اپنے بیٹوں کو یہ بات سمجھائیں، اور یہ باتیں بیٹوں کو سمجھانے کی ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں جب شادی ہوگی پڑے گی سر پر، حالات ایسے ہوں گے، خود ہی سمجھ جائیں گے. خود ہی کچھ نہیں سمجھا جاتا. اگر خود ہی ہم انسان خود ہی سب کچھ سمجھتے جاتے وقت کے ساتھ ساتھ، عمر کے ساتھ ساتھ، تو اللہ یہ قرآن نازل کیوں کرتا؟ خود ہی ہم سب کے دل میں اللہ ودیت کرتا جاتا، انٹیوشن کرتا جاتا، ہمیں پہنچتی جاتی بات اللہ کی. اللہ نے تربیت کا حساب رکھا، تربیت کا معاملہ رکھا، تو اپنے بیٹوں کی تربیت کریں کہ جب کل کو تمہاری بیوی آئے اور اگر تمہیں اس سے نشوز کا خطرہ ہو یا تمہیں اس کا نشوز نظر آئے تو پہلے اس کو سمجھاؤ، پھر کیا کرو. اسکالرز کہتے ہیں کہ جب مرد سمجھاتے ہیں تو وہ عورتیں جو فطرتاً غلطی سے صرف جو ہیں وہ کسی غلطی کا شکار ہو گئی ہوتی ہیں، بائی نیچر اچھی ہوتی ہیں، 50% یہی سمجھ جاتی ہیں. عورت مرد کے سمجھانے پر سمجھ جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر ٹینسائل اسٹرینتھ رکھی ہے، نرمی رکھی ہے. جذبات عورت کے بہت زیادہ ہوتے ہیں. ذرا مرد، ذرا شوہر محبت سے بات کرتا ہے، میلٹ ہو جاتی ہے بالکل کینڈل کی طرح. تو جب سمجھائیں گے آپ کے بچے اپنی بیوی کو، فوراً وہیں پر 50% عورتیں تو ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن اگر پہلے سٹیپ کے بعد عورتیں ٹھیک نہ ہوں تو اللہ نے کیا کہا، واہجروہن، خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ ہو جاؤ، خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ رہو. کیا کرو؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کو بیڈ روم سے باہر نکال جاؤ، نکال دو اور ان سے کہو گیٹ آؤٹ فرام مائی بیڈ روم، نہیں. تم خود اپنا تکیہ لے کے باہر لاؤنج میں چلے جاؤ، تم خود اپنا تکیہ لے کر گیسٹ روم میں چلے جاؤ، تم خود اپنا تکیہ لے کر کسی دوسرے بیڈ روم میں چلے جاؤ. اور اسکالرز کہتے ہیں کہ 50% عورتیں جو واقعی شوہر سے محبت کرنے والی ہوتی ہیں، ذرا سا شیطان کی باتوں میں آ گئی ہوتی ہیں، اس قدم سے فوراً ہی مان جاتی ہیں. اس لیے کہ جب آپ کے شوہر ناراض ہوں تو ایک تو آپ کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ اچھا ناراض ہیں، کیسے مناؤں، کیسے بات کروں، کس طرح ان کے غصے کو ٹھنڈا کروں. اور کہاں آپ دیکھیں کہ شوہر تکیہ لے کے باہر چلے گئے، اب اٹس انڈرسٹوڈ کہ بہت ناراض ہیں. تو اب آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ آپ ان کو سمجھا سکیں کہ بھئی دیکھیں میرے سے یہ غلطی ہو گئی ہے، میں آئندہ نہیں کروں گی. تو سیکنڈ سٹیپ یہ ہے. اب اگر کوئی عورت ایسے نشوز پر آ گئی ہے کہ اس پہلے اور دوسرے سٹیپ کے بعد بھی سدھر نہیں رہی ہے، اپنی اصلاح نہیں کر رہی ہے، تب اللہ نے کیا کہا، وَدْرِبُوْهُنَّ، کیا کرو؟ ان کو مارو. ہم سب کو تو اس بات پہ بڑا غصہ چڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو عورتوں کو یہاں پر یہ کہہ دیا کہ ان کو آبجیکٹ آف مارنا بنا لو, شوہروں سے کہہ دیا کہ ان کو مارو. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک نیسیسری سرجری کے طور پر کہا. اب کیسے مارو یہ کون بتائے گا؟ اللہ نے تو بس یہاں کہہ دیا مارو, جیسے اللہ نے حج کے موقع پہ کہا تھا سر اپنے شیف کر لو. کون بتائے گا سر شیف کیسے کرنے اور کس نے کرنے اور کس نے نہیں کرنے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے. اب جب یہاں پر آیا ود ربو ہننا, ایک شاک ٹریٹمنٹ دینا ہے بس, یہ نہیں ایسا تھپڑ ڈسیو کیا کہ پانچ انگلیوں کے نشان اس کے منہ پہ بن گئے, ایسا نہیں. اور دنیا بھر میں ہوتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں لو یہ اسلام میں کتاب میں قرآن میں لکھا ہے ود ربو ہننا, اور ہم اپولوجیٹک مسلم بن جاتے ہیں فوراً, ہمیں شرم آنے لگ جاتی ہے. لو اسلام میں یہ بات ہے کہ اپنی بیویوں کو مار سکتے ہو. آپ کا کیا خیال ہے صرف مسلمان مرد اپنی بیویوں کو مارتے ہیں یا دنیا کے مرد اپنی بیویوں کو مارتے ہیں؟ دنیا میں عورتیں پٹتی ہیں, دنیا بھر میں. آپ نے پامیلا اینڈرسن کا نام سنا ہوگا, پوری دنیا میں اس کی خبریں آ گئی تھیں, اتنا وہ اپنے شوہر سے پٹی تھی. مسلمان تھی کیا؟ یا اس کا شوہر مسلمان تھا؟ یا اس کے شوہر نے سورہ نساء کھولی, قرآن کھولا اور یہ آیت پڑھی, اچھا آیت نمبر 34 سورہ نساء لکھا ہے ودربو ہننا, اور ڈنڈا اٹھایا اور مارنا شروع کر دیا؟ ایسا نہیں ہے. غلط نشانہ عورت بنتی ہے وہاں وہاں جہاں مرد اپنی فطرت سے ہٹ جاتا ہے, جہاں جہاں مرد اللہ کی بتائی ہوئی شریعت سے ہٹ جائے گا وہاں وہ اپنے سارے رائٹس کا مس یوز کرتا ہے. اللہ نے ایک نیسیسری ٹریٹمنٹ کے طور پر, ایک کارٹیزون ٹریٹمنٹ کے طور پر یہ عمل کہا ہے کہ یہ کام کرو تاکہ وہ سمجھ جائیں, تاکہ معاملہ آگے نہ بڑھے, معاملہ طلاق تک نہ جائے. عورتیں یہیں سمجھ جائیں گی. ہمارے مسلمانوں کے معاشرے میں جو مرد عورتوں کو مارتے ہیں, وہ جو آپ کی میڈ کو مار پڑتی ہے اپنے شوہر سے, وہ اس لیے نہیں پڑتی کہ وہ سورہ نساء کھول کر پڑھتا ہے اور کہتا ہے وہاں لکھا ہے ودربو ہننا اور میں مار رہا ہوں. نہیں, وہ تو اس لیے مار رہا ہے کہ اس کو دنیا میں پتا ہے کہ عورت کمزور ہے, عورت کمزور بنائی گئی ہے, اور مجھے جو ہے اس کے اوپر یہ ایک سروس دی گئی ہے کہ میں جیسے چاہوں اس کو ٹریٹ کروں. اگر وہ مسلمان ہوتا, اگر وہ متقی ہوتا تو ایسے نہیں مارتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے بتایا کہ کیسے مارو, انہوں نے مسواک کی ڈنڈی سے کہا بس اس سے ہلکی سی ضرب لگاؤ. مسواک کی ڈنڈی آج کل کیا ہے؟ ٹوتھ برش. اب آپ کے شوہر ٹوتھ برش سے آپ کو یوں کریں تو آپ کہیں آپ نے مجھے مارا. ایسے ہی مارنے کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے, یہ نہیں کہا کہ رسی لے کر آؤ, ڈنڈا لے کر آؤ اور زور زور سے مارنا شروع کر دو اور روز مارو, روز اس کو نیوٹریشنل فیکٹس اس کے بڑھانے کے لیے اس کو روز جو ہے وہ تم اپنی مار دے کر اس کو مضبوط بنا دو. ہمارے مردوں کے اندر دین نہیں ہے, اسلام نہیں ہے, اور ہماری عورتوں کے اندر بھی یاد رکھیں بہت نشوز ہے ہر طبقے کے اندر. ہم سمجھتے ہیں صرف ایکسٹرا میریٹل افیئرس کی بیماری ایلیٹ کلاس کی ہے, آپ کے پسے ہوئے طبقے کی بھی یہ بیماری ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر مردوں کو مردوں کا مقام بتا دیا, عورتوں کو عورتوں کا مقام بتا دیا, اور اللہ تعالیٰ نے یہاں مجھے اور آپ کو مائیں ہونے کی حیثیت سے یہ بات واضح کر دی کہ اپنی بیٹیوں کی تربیت کیسے کریں, ان کو محبت سے رہنے والا بنائیں, ان کو اطاعت سے رہنے والا بنائیں, ان کو فرما برداری سے رہنے والا بنائیں, ان کی گرومنگ کریں, ان کو سافٹ سکلز سکھائیں, ان کو سمجھاتی رہیں. بچیاں آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہوں گی, آپ پھر بھی سمجھاتی رہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں سب کی ذمہ داریاں آسانی سے بتا دیں اور پھر کہا پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں تو خواہ مخواہ ان پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو, یقین رکھو کہ اللہ اوپر موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے. اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹوں کو بھی متقی بنائے, ہماری بیٹیوں کو بھی متقی بنائے, ہماری بہوؤں کو بھی متقی بنائے اور ہمارے دامادوں کو بھی متقی بنائے. اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو. یعنی ایکسٹینڈیڈ فیملی کا فائدہ یہ ہوتا ہے, ایکسٹینڈیڈ فیملی کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے, کبھی کبھی آپ نے اگر دیکھا ہو آپ میں سے جو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں کہ میاں بیوی کو لڑنے کا موقع کم ملتا ہے, پر چلا سامنے سے جٹھانی آ گئی وہیں پہ آواز بند, پتہ چلا سامنے سے دیور چلتا ہوا آ گیا وہیں آواز بند, پتہ چلا سسر سامنے آ گئے. اور اس کے مقابلے میں جو سنگل یونٹ فیملی ہوتی ہیں, پتہ ہی گھر میں کوئی ہے ہی نہیں, لے دے کہ وہ بچے ہی ہوں گے جو سب سے زیادہ بےچارے بلی ہوتے ہیں, ان کی کون پرواہ کرتا ہے, اور پھر میاں بیوی دل کھول کر لڑتے ہیں. تو بہرحال اگر جھگڑا ہو جائے تو ایک اللہ تعالیٰ نے یہاں پر طریقہ بتا دیا کہ اپنے اپنے خاندانوں میں سے کسی بڑے کو لاؤ اور مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرو. وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے. اور تم سب اللہ کی بندگی کرو. اللہ تعالیٰ نے اب یہاں سے امہات شریعت کے قوانین جو ہیں وہ بتا دیے جو تمام شریعتوں میں دیے گئے. اللہ نے کہا وَعْبُدُ اللَّهَ اللہ کی بندگی کرو. وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا اور والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرو. قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اور پڑوسی رشتہ دار سے بھی حسن سلوک سے پیش آؤ. یعنی اگر اللہ نے یہاں پر یہ جو پڑوسی کس سے کہا اور رشتہ دار سے بھی کہا, اگر آپ کا ایک تو ویسے ہی پڑوسی کے بہت حقوق ہیں لیکن اگر آپ کا پڑوسی آپ کا رشتہ دار بھی ہے تو اس کے ڈبل حقوق ہیں. پھر پڑوسی کے حقوق میں یہ بات بھی آتی ہے جو آج کل آپ کی اور میرے سمجھنے کی بہت زیادہ ہے. مثال کے طور پر آپ کی میڈ چلی گئی کام چھوڑ کر آپ کو بتائے بغیر یا آپ کو بتا کے. آپ کو پتا ہے پڑوسی کی میڈ بہت اچھی ہے, بہت ڈیڈیکیشن سے کام کرتی ہے, زیادہ بولتی بھی نہیں ہے, چپ کر کے اپنا کام کرتی رہتی ہے. آپ نے گاڑی سے نکلتے ہوئے دیکھا کہ باہر جا رہی ہے, آپ نے کہا ادھر آؤ ذرا تھوڑی بات کرتے ہیں. اس کو چائے کی پیالی پلائی اور اس سے کہا کہ میں تمہیں 1000 روپے زیادہ دوں گی, تم میرا کام کرنا شروع کر دو. یہ پڑوسی کے حق پر ڈاکہ ڈالنا ہے. یہ قانون, یہ کتاب, یہ ہدایات صرف پڑھنے کی نہیں ہے. ہم نے کہا تھا دیز آر ناٹ ورسز ٹو ریڈ, دیز آر ورسز ٹو ڈو. یہ عمل کرنے کی ہیں. آپ کو اور مجھے دن بھر میں وہ سارے اعمال نظر آ جائیں گے جن اعمال کے ذریعے ہم اس کتاب پر عمل کر سکتے ہیں. تو اپنے پڑوسی کا حق نہ مارو. اجنبی ہمسائے سے, پہلو کے ساتھی اور مسافر سے, اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں احسان کا معاملہ رکھو. اب ہمارے پاس تو لونڈی اور غلام نہیں ہیں, ہمارے پاس تو نوکر ہیں, میڈز ہیں, ڈرائیورز ہیں, کوک ہیں. یہ سارے ہمارے جتنے بھی نوکر ہیں یہ غلام کی کیٹیگری میں نہیں آتے. ان کو اتنی ہی نیشنلٹی حاصل ہے جتنی نیشنلٹی آپ کو حاصل ہے. جیسا آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے ویسا ہی ان کا بھی آئی ڈی کارڈ ہے. تو ڈگنیٹی آف لیبر اسلام سکھا رہا ہے کہ نوکروں کی بھی عزت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی آپ نے کہ اچھے سلوک کے ساتھ اپنے نوکروں کو رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال کے وقت دو چیزوں کی اور نصیحت کی تھی, آپ کو یاد ہوگا. آپ نے کہا تھا نماز اور عورتیں, یعنی عورتیں ان کے ساتھ نرمی سے معاملہ کرنا. تو نوکروں کے ساتھ بھی اچھی طرح سے بات کریں. ایک چیز یہ بھی بہت بری لگتی ہے کہ آپ نوکر کے برتن الگ کر دیں. چلیں الگ اگر آپ نے کر بھی دیے تو اپنے ہی برتنوں میں سے, اپنی ہی برتنوں کی کیٹیگری میں سے الگ کریں. یہ نہ ہو کہ ہم سب تو کرسٹل کی پلیٹوں میں اور بڑی سے بڑی بہترین نوریٹیک کے اس کی سیٹ کے اس میں سے ہم برتنوں میں استعمال کرتے رہیں اور نوکروں کو ہم سٹیل کے یا پلاسٹک کے برتن دے دیں, اچھا نہیں لگتا. کسی نے اتنی اچھی بات کی, انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھا ایک خاتون سے کہ آپ اپنے نوکروں کو یہ پلاسٹک کے برتن کیوں دیتی ہیں, تو انہوں نے کہا ان کی اورل ہائیجین بہت خراب ہوتی ہے. تو ان خاتون نے کہا کہ اچھا جو آپ کے ڈرائنگ روم میں مہمان آتے ہیں آپ پہلے ان کا اورل ہائیجین سارا چیک کرتی ہیں پھر اپنے کرسٹل کے برتن ان کو دیتی ہیں استعمال کرنے کے لیے. تو سوچ لیں یہ اتنا ڈسکریمنیشن مناسب نہیں ہے. آپ ضرورت اگر سمجھ رہی ہیں برتن علیحدہ کرنے کی تو کیٹیگری آپ کی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ بالکل ہی نامناسب ہو. یقیناً وہ اچھا نہیں لگتا کہ جن گلاسوں میں سب پانی پی رہے ہیں ان گلاسوں میں ڈرائیور بھی آ کے پانی پی رہا ہے, وہ مناسب نہیں لگتا. اس حساب سے آپ نے برتن علیحدہ کیے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن برتن اتنا ڈیگریڈیڈ نہیں ہونا چاہیے کہ بالکل نامناسب لگے. اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم سب کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں. یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور اور اپنی بڑائی پر فخر کرے. یہ جو انداز ہوتا ہے نا کہ زیادہ نوکروں کو منہ نہ لگانا, دیز تھرڈ کلاس پیپل, یہ انداز اس انداز سے روکا جا رہا ہے آپ کو اور مجھے. ایسے آپ اور میں بات نہ کریں. یہ بھی سنا گیا ہے کہ اکثر خواتین ایسے بھی بات کرتی ہیں کہ زیادہ ان سے بات کر لو تو سر پر چڑھ جاتے ہیں. یہ انداز بھی اچھا نہیں ہے. اگر آپ کو سر پر چڑھتے ہوئے محسوس ہو بھی رہے ہیں تب بھی یہ بات منہ سے مت نکالیں, تب بھی یہ بات زبان سے نہ کہیں, اس لیے کہ آپ نے قرآن پڑھ لیا ہے, آپ پر ذمہ داری آ گئی ہے. اس طرح کے الفاظ زبان سے نہ استعمال کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر وہ الفاظ مجھے اور آپ کو سنوا دے تو ہم سے برداشت نہ ہو, ہم سے ڈائجسٹ نہ ہو. اللہ نے اعلیٰ کردار اپنانے کو کہا اور نوکروں کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرنے کو کہی. اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ وہ نوکروں کے ساتھ ادب کے ساتھ بات کریں. نوکر جو ہیں وہ 3 سال کے بچے کو یا 3 سال کی بچی کو, چھوٹی چھوٹی پونی میں آ رہی ہیں اور آ رہی ہیں بیگم صاحبہ آ گئیں, اور جو اتنے بڑے صاحب میں پیچھے 50 سال کے وہ ان کا بیگ لیتے ہوئے آ رہے ہیں, اور صاحب آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں احمد صاحب کا بیگ ہے, اتنے بڑے بزرگ احمد صاحب آ رہے ہیں, نہیں 3 سال کے احمد صاحب ہیں, ڈرائیور جن کو کہہ رہے ہیں یہ احمد صاحب کا بیگ ہے, اور ڈرائیور کے ساتھ بچہ کیسے بول رہا ہے, ادھر رکھو, یہاں رکھو, دروازہ کھولو, بیگ پکڑو, اتنی گرمی ہے, لنچ باکس پکڑو. یہ تربیت ہے جو ہم اپنے بچوں کو دیں گے. بچوں کو سکھائیں کہ جب عمر میں بڑے نوکر ہیں تو ان سے آپ کر کے بات کریں. کیا نوکر کو انسان آنٹی نہیں بلوا سکتا, بچوں سے آپ ہی نہیں بلوا سکتا, باجی نہیں بلوا سکتا, برا لگتا ہے. اگر نہیں بھی بلوا رہے, اگر آپ کے گھر کا ماحول نہیں ہے بلوانے والا, تو پھر آپ کم سے کم کہلوائیے اگر عمر میں بڑے نوکر ہیں. اس سے آپ کی اپنی انشاءاللہ کردار کی گرومنگ ہوگی. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل, اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں, اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں. اگر اللہ نے مجھے اور آپ کو بیگم صاحب بنایا ہے تو یاد رکھیں یہ آپ کا اور میرا کریڈٹ نہیں ہے, یہ آپ کا اور میرا امتحان ہے. اللہ ہمیں اس امتحان میں کامیاب کرے. اور اگر آپ آپس میں دو دوستیں بیٹھ کر باتیں کریں, اللہ نے کہا نا کہ نہ خود کنجوسی کرو نہ دوسروں کو کنجوسی کرنے کا کہو. دو دوستیں آپس میں بیٹھ کر بات کر رہی ہیں اور آپ کہیں کہ میرا ڈرائیور, میں تو سارا دن اس سے کام لیتی ہوں, بس 5,000 دیتی ہوں, اور دوسری کہ ہے تم کتنی سمجھدار ہو, میں تو اتنی بے وقوف ہوں, میں 15,000 دیتی ہوں, اب آئندہ سے میں بھی کم کر دوں گی. یہ کنجوسی ہے. وہ کسی نے اتنا اچھا, کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو لگائی ہوئی تھی کہ ایک آدمی جا رہا ہے سڑک میں گرمی سے, اور ناریل والا جو ہے وہ ناریل بیچ رہا ہے. ناریل والے سے اس نے پوچھا کتنے کا ناریل ہے, تو وہ کہتا ہے دکان والا کہ 30 روپے کا ناریل ہے. وہ بحث کرتا ہے, نہیں 20 کا دو. وہ بحث نہیں, وہ باندھتا, وہ کہتا ہے نہیں صاحب مجھے 12 نہیں کھاتا, میں 20 کا نہیں دے سکتا, میں 30 کا ہی دوں گا. آخر وہ نہیں لیتا اور وہ چلا جاتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہی آدمی جس نے اتنی تکرار کی تھی کہ مجھے 20 کا ناریل دو, وہ واپس آ رہا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں کوک کی بوتل ہوتی ہے. تو اس کو وہ ناریل والا روک کے پوچھتا ہے, صاحب یہ آپ نے کتنے کی لی؟ کہتا ہے 35 روپے کی. تو کہتا ہے صاحب میں تو آپ کو ایک اچھی چیز دے رہا تھا 30 روپے کی, آپ وہ بھی نہیں لے رہے تھے. تو ایک دم سے آپ دیکھیں, سوچنے کے بعد ہم کیا بڑے سے بڑے مال میں جا کر بارگننگ کراتے ہیں, عام والے سے ہم 5 روپے کم کرا کے اتنا اپنے آپ کو 30 مار خان سمجھتے ہیں, اور گھر آ کے کہتے ہیں میں تو بس اتنے کلو آم لے کر آئی. آپ کتنے کلو لے کر آئے تھے؟ دیکھا میں سستے لے کر آئی. یہ طریقہ بھی اچھا نہیں ہے. اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے تو یہ 5-10 روپے کے لیے اس غریب کے لیے جو دھوپ میں کھڑا, سخت لو میں کھڑا اپنی اولاد کے لیے پیسے کما رہا ہے, اپنے گھر والوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کر رہا ہے, 5-10 روپے کے لیے اس سے نہ لڑیں, یہ کنجوسی ہو جائے گی. ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. ہاں اس میں بیلنسڈ ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ سنت طریقہ کیا ہے کہ 3 جگہ سے قیمت معلوم کر لی جائے, یہ سنت طریقہ بہرحال ہے. اگر آپ کو کسی چیز کا معلوم نہیں ہے کہ اس کی کیا قیمت ہے, سنت طریقہ یہی ہے کہ کسی چیز کی قیمت کم سے کم 3 جگہ معلوم کی جائے, اور پھر اس کے بعد اس کو اس جگہ سے لے لیا جائے جہاں سے آپ نے سب سے پہلے پوچھا تھا, اگر تینوں کی ایک ہی قیمت ہے. اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں, یعنی اپنے گھر کے غریبوں کو پہلے دیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ تمہارے گھر میں کوئی غریب تو نہیں ہے, میں اسے دینا چاہ رہی ہوں کچھ. اگر آپ کے اپنے گھر میں غریب بیٹھے ہیں تو پہلے ان کی مدد کریں. در حقیقت نہ اللہ پر یہ یقین رکھتے ہیں اور نہ روز آخر پر. سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی. آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے, اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے. اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہ جاتا. اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, اگر کوئی نیکی ایک کرے تو اللہ اسے دو چند کرتا ہے اور پھر اپنی طرف سے اجر اس کو بڑھا کر دیتا ہے. آگے آئی آیت نمبر آپ کے پاس 41, فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا, پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی مسلمانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے. روایات میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود سے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کرنے کی خواہش ظاہر کی. عبداللہ ابن مسعود کی تلاوت بہت اچھی تھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی, اور جب اس مقام پر پہنچے آیت نمبر 41 پر, تو اللہ کے رسول نے کہا حسبک حسبک, بس کافی ہے بس کافی ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جب میں نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک جو تھی وہ آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی، اس لیے کہ اللہ کے رسول اپنے کندھوں پر اس ذمہ داری کو محسوس کیا کرتے تھے کہ آپ اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے. اللہ نے کہا ہے نا کہ ہم ان لوگوں کے خلاف تمہیں گواہ بنا کر لائیں گے، وہ امت جس کے لیے رات رات بھر کھڑے ہو کر اس کی بخشش اور مغفرت کی دعائیں کیا کرتے تھے، اس امت کے خلاف جب ان کو کھڑا کیا جائے گا تو کتنا ان کو دکھ ہوگا. اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور اس میں سما جائیں. وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے چھپا نہ سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ آپ اور میں ایسے عمل کریں جس سے رسول اللہ ہمارے خلاف گواہی نہ دیں بلکہ ہمارے حق میں گواہی دیں، اس لیے کہ اس دن ہمیں بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا سوائے اللہ کے. جہاں تک سفارش کی بات ہے تو یاد رکھیں شفاعت حقہ کیا ہے، کہ اللہ جس کو اجازت دے گا، جتنی اجازت دے گا، جس کے لیے اجازت دے گا وہی شفاعت کر سکے گا. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم سنتوں کو فالو کریں، میں اور آپ شریعت پر چلیں، تاکہ مجھے اور آپ کو قیامت کے دن اللہ کے رسول کی شفاعت نصیب ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم سے نہیں ہے. اور کیا ہم اللہ کی سنت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منہ موڑتے ہیں تو ہم سوچ لیں کہ ہم اپنا انجام کن لوگوں کے درمیان میں کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو، جب تمہیں پتا ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. حتی تعلموا ما تقولون، ہم بھی نیم بے ہوشی کی حالت میں نمازیں نہ پڑھیں، ہمارا بھی نمازوں میں قرآن پڑھتے ہوئے الفاظ کا تلفظ درست ہو، ہم بھی ہوش میں نماز پڑھیں، اتنی افطاری نہ کھائیں کہ تراوی میں آنکھیں بند ہو رہی ہوں. اتنی افطاری کھاتے ہیں اس کے بعد، اور خاص طور پہ آج کل تو پانی بھی، جتنی افطاری کھاتے ہیں اتنا پانی پیتے ہیں، بلکہ شاید پانی زیادہ پی لیتے ہیں. زیادہ پانی بھی نہ پئیں، ایک دم سے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پئیں. آپ ایک ساتھ بڑے سائز کا گلاس رکھیں، ایک ساتھ ایک ٹائم پر دو گلاس، ایک گلاس پئیں اگر بڑے سائز کا ہے، ورنہ دو گلاس چھوٹے آپ ایک وقت میں پئیں، پھر 15-20 منٹ کا گیپ دیں پھر پئیں، پھر 15-20 منٹ کا گیپ دیں پھر پئیں، تراوی کے درمیان میں پانی پیتے رہیں. ایک دم سے ہم بہت سارا پانی پی جاتے ہیں، اس کے بعد ہم سے ہلا نہیں جا رہا ہوتا اور لٹرلی ہم سب کو اپنا اپنا پیٹ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہاں میرے پیٹ میں سب کچھ بھر گیا ہے بہت زیادہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جب یہ نہ جانو کہ تم کیا کہہ رہے ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. صرف شراب کی حالت میں، خمر کی حالت میں یہ موقع نہیں ہے، جب بہت پیٹ بھرا ہو، جب بہت نیند کا غلبہ ہو، تب بھی ہم نیم بے ہوشی میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بھی اسکالرز کہتے ہیں کہ اجتناب کرنا چاہیے. اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو، الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہو، اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو یعنی ان کے ساتھ ریلیشن شپ کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو اور اس سے چہروں اور ہاتھوں پر مسا کر لو. یہ تیمم کے احکامات آ گئے، وضو اور تیمم کے احکامات اسی سورہ نساء کے اندر آتے ہیں. اور یہاں تیمم جو ہے وہ کس سے ہم کرتے ہیں؟ مٹی سے کرتے ہیں. آج ہمیں پتا چلا ہے کہ مٹی کے اندر جو بیکٹیریا ہوتا ہے وہ انسانی صحت کے لیے کتنا فائدہ مند ہوتا ہے. آپ دیکھیں وہ مونٹیسریز کے اندر اب بچوں کو سینڈ پاٹس بنا کے اس میں بٹھا دیتے ہیں تاکہ بچے مٹی میں کھیلیں، مٹی میں بلاکس بنائیں، مٹی سے کھیلتے رہیں چیزوں کو، اور تاکہ وہ بیکٹیریا جو ہے ان کا امیون سسٹم اسٹرانگ کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کے لیے بھی یہ حکم رکھا ہے کہ پاک مٹی سے تیمم کیا جا سکتا ہے. تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کا علم کا کچھ حصہ دیا گیا تھا، وہ خود دلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی راہ گم کر دیں. اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت اور مددگار کے لیے اللہ ہی کافی ہے. جن لوگوں نے یہودیت کا طریقہ اختیار کیا ہے، یہودیت کا طریقہ انہوں نے خود اختیار کیا ہے، یاد رکھیں یہودی اپنے آپ کو خود یہودی ڈکلیئر کرتے ہیں. اللہ نے سب کو مسلم بنایا تھا، یہ مسلم ڈی جنریٹ ہو کر یہودی بن گئے. اللہ نے ان کا فرقہ وارانہ نام نہیں رکھا تھا، اور ان میں کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں اور دین حق کے خلاف نیش زنی کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا. اس کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ کہتے تو زبان سے تھے سمعنا وعصینا، اسمع غیر مسمع وراعنا, سنا ہم کو, یا ہمیں دوبارہ سنائیے. لیکن اسکالرز کہتے ہیں کہ زیر زبان کہا کرتے تھے, الفاظ ایسے توڑتے تھے کہ اس کے میننگ ہوتے تھے کہ تو بہرا ہو جائے, نعوذ باللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کے سینوں میں جو گرج تھا وہ ان کی زبانوں سے اس طرح باہر آتا تھا. حالانکہ اگر وہ کہتے سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا تو یہ انہی کے لیے بہتر تھا اور زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا, مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے, اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت ملے تو ہم استاد کی عزت کریں, کتاب کی عزت کریں, اور آپ اور میں اپنے دین کی عزت کریں, تو خود بخود انشاءاللہ ہمیں راست روی کا طریقہ مل جائے گا. اور اس کے اندر یہ بات بھی آتی ہے, اسکالرز کہتے ہیں کہ قرآن کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش نہیں کرنا چاہیے. آؤٹ آف کانٹیکسٹ قرآن کو پیش کریں گے تو مسلمان قرآن سے خود دور ہو جائیں گے. اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے, مان لو, آمینو, اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے. اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے, مان لو جو ہم نے اب نازل کی ہے کتاب, یعنی یہ یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ جو تمہیں کتاب دی گئی تھی اب ایک اور کتاب ہم نازل کر رہے ہیں, اب اس کو بھی مان لو, جو اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی, اس پر ایمان لے آؤ. کتنی خطرناک وارننگ اللہ دے رہا ہے, نزل نہ مصدق لما معکم, اس پر ایمان لے آؤ, من قبلی, اس سے پہلے, انت مسا وجوہا, اس سے پہلے ہم تمہارے چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں. کتنا خوفناک لگے گا کہ ہم دیکھیں کسی انسان کو کہ اس کے بالوں والا حصہ جسم میں سامنے ہے اور چہرے آنکھوں والا حصہ پیچھے ہے, کتنا ہمیں ڈر لگے گا. لیکن اللہ نے یہ سزا کے طور پر بتایا ہے. یا امیجن کریں, اسکالرز کہتے ہیں ایسا چہرہ کہ جس کے اوپر نہ آنکھیں ہوں, نہ ناک ہو, نہ منہ ہو اور نہ کان ہو, فلیٹ فلیٹ ڈو کی طرح بالکل, کیسا لگے گا. اللہ نے یہ وارننگ دی ہے. یا ان کو اسی طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں نے, جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا. اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے, اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ جو اپنی سزا بتا رہا ہے, جس جرم کی بتا رہا ہے, جس گناہ کی بتا رہا ہے, اس گناہ کے بدلے میں وہ سزا دے کر رہے گا. اللہ پیپل کانشیس نہیں ہے, یہ اللہ کے جلال کا انداز ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا, اس کے سوا دوسرے جس قدر گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. شرک سے بچنے کے لیے یہاں پر کہہ دیا گیا, آپ کو اور مجھے اپنی زندگی میں شرک سے بچنا ہے. اسکالرز کہتے ہیں شرک ایسا کبیرہ گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے جب تک کہ اس کو چھوڑ نہ دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اللہ شرک کے علاوہ باقی ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے, تو شرک کو اپنی زندگی میں شامل نہ ہونے دیں. نہ شرک فی ذات ہو, نہ شرک فی صفات ہو, نہ شرک فی الحقوق ہو. شرک کی بھی کیٹیگریز ہے نا, شرک فی ذات, اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرا دینا, وہ شرک جیسے کہ عیسائیوں نے کیا, اللہ کا بیٹا ڈکلیئر کر دیا. اور ظلم تو انہوں نے یہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا صلبی بیٹا ڈکلیئر کر دیا, اللہ کی فیملی سے ڈکلیئر کر دیا. شرک فی ذات سب سے بڑا شرک, مینیفیسٹ شرک. پھر آتا ہے شرک فی صفات, اللہ کی جو صفات ہیں یا کسی مخلوق کو ان صفات تک لے آنا, یہ بھی شرک فی صفات ہوتا ہے, یا اللہ کو مخلوقات کے لیول پر لا کر ان مخلوقات کی صفات کا حامی بنا دینا جو مخلوقات کی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر اللہ کے لیے سمجھنا کہ اللہ تھکتا ہے, اللہ کے لیے سمجھنا اور یہ تھیوری دماغ میں رکھنا کہ اللہ نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین بنائے اور 7ویں دن اللہ نے ریسٹ کیا, یہ شرک فی صفات کے اندر آ جاتا ہے. اور یہ بھی شرک فی صفات میں آتا ہے کہ جو کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نورم من نور اللہ, اللہ کے نور میں سے ایک نور, یہ شرک فی صفات کے اندر آ جائے گا. اللہ کے نور میں سے ایک نور نہیں ہو سکتے, وہ انسان تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے, اپنے آپ کو انہوں نے خود قرآن میں بشر ڈکلیئر کیا ہے تاکہ بعد کے آنے والوں کو یہ کنفیوژن کریٹ نہ ہو. شرک فی الحقوق, شرک فی الحقوق یہ ہے کہ اللہ کی اصل میں اتھارٹی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے, اور اگر انسانوں کے اندر کسی کو بت بنا کر ان کی بات مانی جائے اور اللہ کی نافرمانی کی جائے تو یہ بات شرک فی الحقوق میں آ جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے. اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی. اللہ تعالیٰ نے بار بار بات کر دی کہ اللہ تعالیٰ پیپل کانشیس نہیں ہے، اللہ کو اس کی فکر نہیں ہے کہ ایسے قوانین سن کے میجورٹی لوگ جو شرک کرتے ہیں وہ اللہ کی کتاب پر عمل نہیں کریں گے، اللہ کو پاپولیرٹی گین نہیں کرنی، اللہ کو تو حقیقت بتانی ہے. تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں. کوئی ایسا لوگ آپ کو نظر آتے ہیں جو اپنی پاکیزگی کا دم بھرتے ہیں؟ مثال کے طور پر کوئی ٹی شرٹ پہ لکھ لے ہیئر گوز اے متقی، پیچھے لکھا ہو ٹی شرٹ پہ ہیئر گوز اے متقی، یا اپنے آپ کو جان بوجھ کر یہ لوگوں کے سامنے کہنا میں بہت گناہگار ہوں، میں بہت گناہگار ہوں، تاکہ لوگ بعد میں ضرور ریاکشن میں کہیں نہیں آپ تو اتنی نیک ہیں، آپ تو بہت نیک ہیں، میں تو بلکہ کہہ رہی تھی آپ میرے لیے بھی دعا کر لیں. یہ انداز اللہ کو پسند نہیں ہے. حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جاتا. دیکھو تو صحیح، یہ اللہ پر جھوٹے افتراء گھڑنے سے نہیں چوکتے، اور ان کے صریحاً گناہ ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا تھا؟ کیا آپ کو اور مجھے بھی کتاب کے ایک حصے میں سے کچھ علم دیا گیا ہے؟ جی ہاں، ہمیں بھی دیا گیا ہے. اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور تاغوت کو مانتے ہیں. جبت اور تاغوت، جبت کیا کہتے ہیں؟ سپرسٹیشنز کو، ہوروسکوپس کو. یہ ایک سمجھ لیں حبشہ میں استعمال ہونے والا لفظ تھا، جس کی یہاں پر اس طرح سے جبت کی شکل میں ہی اس کو قرآن میں استعمال کیا گیا. اوکلڈ سائنسز جیسے کہتے ہیں، جادو بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، ہوروسکوپ بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں، سپرسٹیشنز بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں، ہاتھ دکھانا پامسٹری اس کے اندر آ جاتا ہے، شگون لینا اس کے اندر آ جاتا ہے. یہ سب چیزیں اوکلڈ سائنسز اس کے اندر آتی ہیں. اور تاغوت، ہر وہ سرکش قوت جو آپ سے اللہ کے مقابلے میں اپنی فرما برداری کرانا چاہے. مثال کے طور پر آپ کو پتا ہے کہ آپ کو اپنے بچوں کو سینما نہیں بھیجنا، اور آپ کے بچے ضد کر کے آپ سے اجازت لے کے، اور کبھی کبھی اماں کا خود ہاتھ پکڑ کے، اتنے چلاک بچے، آپ چلیں میرے ساتھ تاکہ سرٹیفکیٹ مل جائے کہ اچھا آپ میرے ساتھ ہیں، میں تو آپ کے ساتھ دیکھنے کے لیے گئی تھی. اور آپ کو زبردستی، آپ کے دل میں پتا ہے کہ غلط جگہ ہے جہاں فرشتے نہیں ہو سکتے. سینما ہال کے اندر فرشتے ہو سکتے ہیں؟ آپ خود سوچ لیں. ہاں، سینما ہال کے اندر ملک الموت آ سکتا ہے. ہم سمجھتے ہیں سینما ہال کے باہر ہی ایسے پہرے ہوتے ہیں کہ ملک الموت کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے. حالانکہ پچھلے دنوں ایک کیس ہوا ہے، اگر آپ کی نالج میں آیا ہو، ایک بچی کا انتقال ہوا ہے سینما ہال کے اندر. عبرت ہے ہم سب کے لیے، عبرت. ملک الموت آ سکتا ہے سینما کے اندر. ہر وہ طاقت جو آپ کو اللہ کی نافرمانی میں لے جائے وہ تاغوت ہے. اگر آپ کے بچے آپ سے اللہ کی نافرمانی کرا رہے ہیں وہ تاغوت کی کیٹیگری میں آتے ہیں، تو کیئرفل رہیں. اور ایسی رسمیں جو رسمیں اسلام کا حصہ نہیں ہیں، ظالمانہ رسمیں ہیں، ان رسموں پر بھی کوسچن کریں، وہ رسمیں بھی تاغوت کی کیٹیگری میں آ جائیں گی. آپ اور میں ان کو نہیں آنکھیں بند کر کے فالو کر سکتے. اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں، ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. ام لہم نصیب من الملک، کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے. پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا؟ کیا اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا، مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا، کوئی اس سے منہ موڑ گیا، اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم ہی بھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے. ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، جو احکامات پڑھتے ہیں اور اگنور کرتے ہیں، جو احکامات پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں کہ میں اس کو عمل میں لا سکوں، جو احکامات پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں امپریکٹیکل، جو احکامات پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں 21st century میں یہ ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے، اپلیکیبل نہیں ہے، اللہ نے کہا انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کے بدن کی کھالیں گل جائیں گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں. سکن کی بات آ گئی، کھال کی بات آ گئی. سائنس نے آج بتا دیا ہے کہ ساری سینسٹیوٹی ہماری جو ہے وہ اسی سکن کے اوپر ہے. ایپیڈرمس جلے گی، اللہ ایک اور ایپیڈرمس دے دے گا. اس ایپیڈرمس کی بھی لیئرز ہیں، اس ایپیڈرمس کی لیئرز تک حساسیت ہے. ایک دفعہ مسل تک آپ آگ پہنچ جائے گی پھر حساسیت سینسیٹیوٹی ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اللہ کی بات نہ ماننے والوں کے لیے کیسا سخت عذاب ہے کہ ان کی ایک کھال ختم ہوگی, اللہ ان کو ایک اور کھال دے دے گا. تو اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے میکسیمم دور رکھیں, میکسیمم دور رکھیں, اور جو طاغوت ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کانشیس ہو جائیں. آپ کو نہیں پتا چلے گا آپ کے خاندان میں, آپ کے آس پاس, آپ کی روٹین میں کیا چیز طاغوت بن چکی ہے. ہمارے ہاں طاغوت کیا ہے؟ اگر فیملی کے اندر یہ چیز کامن ہے کہ مائیوں دلہن بیٹھتی ہے اور اس کو پیلا جوڑا پہنایا جاتا ہے, آپ کہیں نہیں میں تو نہیں مائیوں کروں گی, یا کوئی لڑکی کہ میں پیلا نہیں پہنوں گی, کیوں میں مثال کے طور پہ بلو نہیں پہن سکتی؟ نہیں, آپ کہتے ہیں نہیں بلو نہیں پہن سکتی, پیلا ہی پہننا ہے. کیوں پہننا ہے پیلا؟ ہندوانہ رسم, اس لیے کہ ہندو کہتے ہیں کہ پیلا رنگ حفاظت کرتا ہے. عورتوں کو شادی بیاہ پر یا مردوں کو, میں خیال ہے دلہا کو پہنایا جاتا ہے امام ضامن. کیا مطلب ہوتا ہے امام ضامن؟ اللہ حفاظت کرنے والا ہے یا امام حفاظت کرنے والا ہے؟ شرک, طاغوت. تو آپ کو اور مجھے اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ہم ہر رسم کے اوپر جب لوگ بتاتے ہیں, جب علم والے بتاتے ہیں کہ یہ سنت کے مطابق نہیں ہے, اس کو اپنے خاندان سے نکال دیں, اور آپ کو سامنے سے جواب سننے کو کیا ملتا ہے؟ اس میں حرج ہی کیا ہے؟ آخر اس میں مذائقہ ہی کیا ہے؟ جب قیامت کے دن کھالیں جلیں گی نا, اس وقت یہ سوال آپ اور میں نہیں پوچھیں گے کہ آخر حرج ہی کیا ہے, آخر اس میں معاملہ ہی کیا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہماری خوشیاں سنتوں پر عمل کرنے پر بن جائیں. اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے, ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی, ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی. اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ازواج مطہرہ, ازواج عربی زبان میں اسپاؤس کے لیے آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے, اب زیادہ تر قرآن میں آپ دیکھیں مردوں کے لیے حوروں کا ذکر کر دیا, عورتوں کے لیے کیا ملے گا ذکر نہیں کیا. جیسے عورتوں میں اللہ نے حیا رکھی ہے, یہ اللہ ہی کی صفت حیا کی ایک جھلک ہے. اللہ نے کہا لہم فیہا ازواج مطہرہ, ان کے لیے وہاں پاکیزہ جوڑے ہیں. آپ کے لیے وہاں پاکیزہ شوہر ہوں گے, شوہروں کے لیے وہاں پاکیزہ بیوی ہوں گی. مثال کے طور پہ ایسے شوہر نہیں ہوں گے جو نہانے کے بعد تولیہ جو ہے بستر پر چھوڑ دیں, بلکہ وہ جا کر اس ریک میں لگا کے آئیں گے اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے. مسلمانوں, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو, اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. اللہ نے کہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نَعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ. اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے, اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے. کیا یہ پورا قرآن نصیحت نہیں ہے کہ نہیں؟ پورا قرآن نصیحت ہے. ہر آیت میں میرے اور آپ کے لیے نصیحت نہیں ہے؟ ہے. تو پھر اللہ نے اس آیت 58 میں سورہ نساء کی کیوں کہا ان اللہ نعیم ما یعظکم بھی؟ یہ کتنی اچھی نصیحت ہے, کتنی عمدہ نصیحت ہے جو اللہ تمہیں کر رہا ہے. کیا نصیحت اللہ نے یہاں پہ کی ہے؟ وَإِذَا حَكَمْتُمْ, ایک تو اللہ نے کہا ان تُعَدُّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ أَهْلِهَا, جو امانتیں ہیں وہ ان کے اہل تک پہنچا دو, ان کے ٹرسٹ جو ہیں وہ فلفل کر دو. اور کیا کرو؟ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ, لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو پھر بالکل ٹھیک ٹھیک عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا. امانت لوٹا دو کا مطلب کیا ہے؟ جو آپ کے اوپر رائٹس ہیں, جو آپ کے پاس امانتیں ہیں, ان کو ادا کر دیں. ہم مسلمانوں کی سب سے پہلی امانت کلمہ, کلمے کے تقاضے پورے کر دیں. ہم مسلمانوں کی دوسری امانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا. ہماری تیسری امانت پھر ہمارا گھر, ہمارا خاندان. ہماری آگے سے آگے امانتیں بڑھتی جائیں گی, جو جو ہمارے سرکل اور انفلوئنس میں لوگ آتے ہیں. اپنی فیملی کو ان کے رائٹس دے دیں, اپنے اللہ کو اللہ کا حق دے دیں, اپنے رسول کو رسول کا حق دے دیں, اپنے جسم کو اپنا حق دے دیں. یہ سارے رائٹس آپ نے ادا کر دیے تو انشاءاللہ آپ نے کیا کیا, آپ نے امانت کو اچھی طرح ادا کر دیا. اور دیکھیں, اگر آپ نے زندگی میں سب کے حقوق ادا کر دیے تو کیا زندگی میں خود بخود امن نہیں آ جائے گا؟ آپ اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کر دیں, ماں کو ماں کا حق دے دیں, شوہر کو شوہر کا حق دے دیں, بہن بھائیوں کو بہن بھائیوں کا حق دے دیں, ساس کو ساس کا حق دے دیں, تو آٹومیٹیکلی ماحول میں سکون آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا نا. اور دیکھیں, ایک نصیحت اتنی اچھی اور اس کے بعد کیا کہا, انت حکم بالعدل, جب تم لوگوں کے درمیان میں حکم بنو. اذا حکم تم, جب تمہیں حاکم بنایا جائے, جب تمہیں جج بنایا جائے. ہو سکتا ہے دو دوستوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہو, ہو سکتا ہے آپ کو اپنی والدہ اور اپنی بھابھی کے درمیان فیصلہ کرنا ہو، ہو سکتا ہے آپ کو اپنے دو بچوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہو، تو جب بھی فیصلہ کرنے کی بات آئے اور تمہیں جج بنایا جائے تو اپنے آپ کو جسٹ رکھنا، کائنڈ رکھنا، اپنے معاملے کو اللہ کے ساتھ ایسے پورا کرنا کہ جیسے تم جس میں عدل کے ساتھ کام کرو. ان اللہ نعیم یعظکم بی، سکالرز کہتے ہیں کہ اگر یہ دو کام ہم مسلمان کرنا شروع کر دیں تو ہماری امت کے اندر سکون پیدا ہو جائے اور ہماری امت عمل پر جم جائے. کیا؟ جس کا جو حق ہے اس کو دے دیں، دوسرا عدل، عدل کے ساتھ معاملہ کریں. اس لیے اللہ نے کہا کہ اللہ تم کو کتنی اچھی نصیحت کرتا ہے، اللہ یقیناً سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اطاعت رسول اللہ کی رسول دونوں چیزیں الگ الگ نہیں ہیں، ایبسلیوٹ اطاعت کرنی ہے. مسلمانوں کے لیے انکنڈیشنل اطاعت ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو آگے کنڈیشنل اطاعت ہے وہ کس کی ہے؟ وہ اولی الامر منکم، اور جو تم میں سے حکم والے ہوں، اختیار والے ہوں، ہیڈ ہوں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں تم سے اونچے ہوں، تمہارے ساتھ معاملات نبھانے والے ہوں، جیسے مثال کے طور پہ ٹریفک لاز ہیں، آپ کے لیے اولی الامر میں آ جائیں گے. آپ اس کو مانیں، آپ کے ملک کے جو قوانین ہیں اولی الامر میں آ جائیں گے. ان کی اطاعت جو ہے اس کے لیے کہہ دیا گیا کہ ان کی اطاعت جو ہے وہ کنڈیشنل ہوگی. پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو. یہ مت کہنا کوئی جھگڑا ہو جائے حسبنا وجدنا علیہ ما آباؤنا، ہمارے تو باپ دادا یہ کرتے تھے. نہیں، کس کی طرف پھیرو؟ آباؤ اجداد سے اور پیچھے جاؤ، صحابہ تک، صحابہ سے اور پیچھے جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تاکہ تمہارے جھگڑے ختم ہو جائیں. قرآن سے دلیل لاؤ، اللہ کے رسول کی سنت سے دلیل لاؤ اور معاملات کو سلجھا لو. اگر واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو، یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بہتر بھی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں. رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، کسی مصلحت کا حوالہ دے کر کوئی بہانہ بنا کر لوٹ جاتے ہیں. پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے؟ اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، ہم تو صرف بھلائی چاہتے ہیں اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے. اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ان سے تعارض مت کرو، یعنی اگنور کر دو، انہیں سمجھاؤ، ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے. اگر کوئی قرآن پر عمل نہیں کر رہا تو آپ اس سے اپنا تعلق مت توڑ لیں، تعلق قائم رکھیں تاکہ آپ کو موقع ملتا رہے اس تک پیغام پہنچانے کا. انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اذن خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے. اللہ کی طرف سے رسول اس لیے نہیں آتے تھے کہ ان کی رسالت پر ایمان لاؤ اور پھر اس کے بعد جو مرضی کرو، اپنی مرضی کی اطاعت کرو. نہیں، رسول آیا کرتے تھے تاکہ ان کی اطاعت کی جائے. اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا، تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہاں پر یہ بات بتا دی کہ آپ کو اور مجھے اصل میں اپنے تمام معاملات میں حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا ہے، اپنے تمام معاملات میں فوقیت سنتوں کو دینی ہے. لیکن ہم دیکھ لیں کہ کیا ہمیں آج اپنے مسلمان مردوں کے چہروں پر سنت نظر آتی ہے؟ اپنی مسلمان عورتوں کے جسموں کے اوپر صحابیات اور ازواج والے حجاب نظر آتے ہیں؟ نہیں آتے تو ہم دیکھ لیں. اس کا مطلب ہے کیوں نہیں میجورٹی لوگ کرتے؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں نے عرب کلچر سے نکال لیا. آپ کو بار بار بتایا، قرآن عرب کلچر کی بات نہیں کرتا، قرآن ابراہیمک کلچر کی بات کرتا ہے. جو شریعت اللہ نے دی ہے اس میں آپ کا اور میرا سراسر فائدہ ہے. اور یاد رکھیں، جب تک ہم دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے رہیں گے ہم دار الآخرت کی فکر نہیں کریں گے. اللہ نے کہہ دیا اپنے تمام معاملات کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف جھٹلاؤ ورنہ منافقین میں شامل ہو جاؤ گے. اب بہت اہم آیت آ رہی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے، کیٹیگوریکل کہہ دیا گیا کہ یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی نہ محسوس کریں بلکہ سر بسر تسلیم کر دیں، یعنی سر جھکا دیں۔ سنت کو زندگی میں نافذ کرنے کا انکار دراصل اللہ کے احکامات کو نہ ماننے کے برابر ہے۔ ایمان کا معیار بتا دیا کہ وہ مومن نہیں ہے جو سنت کو نہ مانے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل دو ٹوک بات کر دی، پروفٹ لیگل اتھارٹی مسٹ ناٹ بی کوشچنڈ مسٹ ناٹ بی چیلنجڈ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو اور مجھے حکم بنانا ہوگا، اور یہ سب چیزیں، یہ سارا علم محفوظ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے احادیث کو ڈاؤٹ فل رکھنا ہوتا، شکوک کا شبہات کا شکار کرنا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بار بار نہ کہتے قل اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ کیسے اطاعت ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہمیں احادیث میں ڈاؤٹ ہو جائے گا؟ صحیح مستند احادیث نریشنز موجود ہیں، ریسرچ کر کے ان کو الگ کر دیا گیا ہے۔ تو کوشش کریں کہ جب آپ کے سامنے صحیح حدیث آ جائے تو اس پر عمل کریں اور اس پر جم جائیں۔ اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے، حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا، اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت اجر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ سنت پر عمل کرنے کا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ بہت اجر ملتا ہے، اور انہیں سیدھا راستہ دکھاتے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ آپ اور میں سورہ فاتحہ میں یہی تو راستہ مانگتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں وہ راستہ دے دے جس پر آپ نے اپنا انعام کیا، تو یہ ہے وہ راستہ۔ اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے سورہ نساء کی، یہ اس سورہ فاتحہ کی آیت کی ایکسپلینیشن ہے، اس کی ڈیپتھ ہے، اس کی ڈیٹیل ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ کن کا راستہ ہوتا ہے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، یعنی انبیاء کا راستہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اور صدیقین، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق، ان کا راستہ، اور شہداء، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، ان کا راستہ، صالحین، حضرت امام بخاری، امام مسلم، امام احمد۔ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں۔ آپ نے اپنا راستہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کس پر چلنا ہے، ان سب کے لائف سٹائلز کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہم دنیا کی پرسنالٹیز کی بایوگرافیز پڑھ لیتے ہیں، ہم میں سے کتنوں نے امام بخاری کی بایوگرافی پڑھی ہے؟ ہم میں سے کتنے امام بخاری کے چیلنجز کو زندگی کے جانتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے جانتے ہیں کہ امام بخاری نے کتنی کم عمر میں علم کے ساتھ اپنا تعلق اٹیچ کر لیا تھا؟ اسکالرس کہتے ہیں، کسی نے کہا کہ جس عمر میں لڑکے لڑکیوں کو جھانکتے ہیں، امام بخاری اس عمر میں کتابوں کے اندر جھانکا کرتے تھے، اتنا زیادہ علم حاصل کرنے کا ان کو شوق اور جذبہ تھا۔ یہی تو راستہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں، تو جس راستے پر ہم چلنا چاہ رہے ہیں اس راستے کی انفارمیشن تو گیدر کریں، ان لوگوں کے بارے میں جانیں۔ تو یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ کا علم ہی کافی ہے۔ اب یقیناً آپ سب کا اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ ہم ایسی کمپنی کو اڈاپٹ کریں، تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے باقی سال کے 11 مہینے میں ان لوگوں کی زندگیوں کو چھاننے کی، ان کو معلوم کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر۔ ہاں تم میں کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے، اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا، اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہوتا ہے تو کہتا ہے اور اس طرح کہتا ہے کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا تو کوئی تعلق تھا ہی نہیں، کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا۔ منافق مینٹیلٹی کی بات ہے۔ جو مکہ کے حالات تھے وہی حالات، یاد رکھیں، مسلمان امت پر وقتاً فوقتاً آتے رہیں گے۔ دین کو اختیار کرنا، منافق کا کام کیا ہوتا ہے؟ دین کو اختیار کرنا کس لیے؟ دنیا کے لیے۔ منافق دنیا کا پجاری ہوتا ہے، مومن آخرت کو سامنے رکھ کر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں، پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا اسے ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ مومن جو ہوتے تھے وہ کبھی آپ سے سوال نہیں کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا قرآن سے تو نکال کے بتائیں کہ کہاں یہ حکم لکھا ہے۔ ہمارا آج کا معاملہ یہی ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پروفیسی کر کے گئے ہیں، پیشن گوئی کر کے گئے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ جب مسند پر بیٹھا ہوا، ریکلائنر پر بیٹھا ہوا ایک کھاتا پیتا ایلیٹ گھرانے کا شخص کہے گا لوگوں کو کہ اس کو لو جو قرآن میں ہے، اپنے لیے اس کو حلال کر لو جو قرآن میں ہے اور باقی سب کو چھوڑ دو، اور سنت کا صاف انکار کرے گا۔ یہ کون ہوگا؟ منکر حدیث۔ اور یہ منکر حدیث آج ہمیں اپنی اس دنیا میں، اپنے اس ملک میں نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کی تو پیشن گوئی ہے، لیکن اب آپ کا اور میرا کام ہے کہ آپ اور میں صحابہ کے عمل پر عمل کرتے ہیں یا منافق کے عمل پر عمل کرتے ہیں۔ صحابہ کا یہ روٹین نہیں ہوتا تھا کہ جب اللہ کے رسول کو یہ حکم دیں تو کہیں ذرا دکھائیں تو قرآن میں کہاں لکھا ہے، ہمیں تو پہلے پتہ نہیں چلے گا جب تک قرآن سے ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ تو یہ انداز مومن کا نہیں ہوتا۔ مکہ کی بات کی گئی، آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ اللہ ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی اور مددگار پیدا کر دے۔ جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ بس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ نے قتال کا حکم قرآن میں دیا ہے۔ جہاد کے نائن ڈفرینٹ لیولز آتے ہیں۔ سب سے پہلا جہاد ہے جہاد بن نفس، اور سب سے آخری لیول ہے جہاد اللہ کی راہ میں، جس کو آپ کہتے ہیں قتال فی سبیل اللہ۔ یہ سب سے آخری لیول ہے۔ اللہ نے بہرحال اس کا حکم دیا ہے، مسلمانوں کو اس کے لیے اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں، جب جنگ کی ضرورت آئے گی تو مسلمان جنگ کریں گے۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ مکی دور میں حکم یہ تھا کہ بدلہ لینے کی اجازت نہیں تھی، اپنے ڈیفنس میں بھی ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ ہاتھ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کی تربیت کی۔ اگر بغیر تربیت کے اسکالرز کہتے ہیں کہ ہتھیار دیے جاتے تو وہ ہتھیار وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے استعمال کر لیتے، اس لیے کہ غصہ بہت تھا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ عرب قوم کے اندر، عرب قوم بہت جنگجو قوم تھی، تقریباً 1700 جنگیں آتی ہیں جو ان کی تاریخ میں تھیں۔ تو اگر بغیر تربیت کے ان کو ہتھیار دے دیے جاتے تو یہ ان ہتھیاروں کا غلط استعمال کرتے، ایک دوسرے پر چلانے لگ جاتے، یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر۔ کہتے ہیں اللہ یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا، کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی؟ ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر ظلم ایک شمع برابر بھی نہیں کیا جائے گا۔ رہی موت، اینما تکونوا یدرککم الموت، رہی موت تو تم جہاں بھی ہوگے بہرحال وہ تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں کیوں نہ چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ موت کا وقت مقرر ہے، اپنی موت کو یاد کر لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کئی کئی مرتبہ موت کو یاد کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے، اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی بے ہوشیوں اور موت کی سختیوں سے آپ کی پناہ میں آتی ہوں، آپ مجھے بچا کر رکھیں۔ اللہ نے یہ بات کسی پر آیا نہیں کی کہ کس کی موت کیسے ہوتی ہے، اس لیے کہ جس پر موت آتی ہے وہ اپنا ایکسپیرینس بتانے کے لیے اس دنیا میں موجود نہیں رہتا۔ اور ایمان رکھیں کہ جو وقت اللہ نے مقرر کر دیا ہے اس وقت موت آ کر رہے گی، موت کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی۔ اللہ نے کہا ولو کن تم فی بروج مشیدہ، چاہے تم اپنے آپ کو بڑے بڑے قلعوں کے اندر بند کر لو، بڑے بڑے حصار میں چھپا لو، پھر بھی ملک الموت تم کو آ کر رہے گا۔ اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں اے نبی یہ آپ کی بدولت ہے۔ کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ما اصاب من حسنت فمن اللہ، اے انسان تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب و عمل کی بدولت ہوتی ہے۔ مائنڈ سیٹ سکھایا گیا، کامیابی میں اللہ کا شکر، ناکامی میں اپنی اصلاح کی کوشش کرو۔ یہی مسئلہ اگر آپ اور میں سمجھ جائیں تو ہم کبھی بھی اپنے آپ کو خوشیوں کے اندر کریڈٹ نہ دیں اور غمی کے اندر، پریشانیوں کے اندر، مشکلات کے اندر اپنے لیے سیلف امپروومنٹ کا سامان ہم ڈھونڈ لیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے. اگر اللہ رسول کی اطاعت سے مراد مطلب صرف قرآن کا ہوتا تو یہ بات بار اللہ تعالیٰ یہاں تکرار نہ لاتے. اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت. صرف قرآن اور اللہ کی اطاعت کافی نہیں ہے، رسول کی اطاعت بھی ساتھ میں رکھنی ہوگی. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان نہیں بنا کر بھیجا ہے. آپ نے ایک کتاب پڑھی ہوگی، اسلام ایٹ کراس روڈ، محمد اسد کی چھوٹی سی کتاب ہے، اگر آپ کو موقع ملے تو اس کو ضرور پڑھیں. ریورٹ تھے محمد اسد، جیو تھے جو ریورٹ ہوئے تھے، اور جرنلسٹ تھے. بہت اچھی ان کی کتاب ہے، اس میں آپ کو سنت کی اہمیت کے بارے میں پتہ چلے گا. ان کا کہنا ہے کہ اسلام کا دروازہ سنت کی چابی سے کھلتا ہے، شریعت پر عمل کرنے کا طریقہ کار اس کی چابی سنت ہے. بہت اچھی کتاب ہے اسلام ایٹ کراس روڈز، اگر موقع ملے تو ضرور پڑھیے. اب منافقوں کا ذکر آ رہا ہے، وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم مطیع فرمان ہیں، مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے. ہم بھی تو اپنے معاشرے میں میلاد دیکھتے ہیں، ہمارے معاشرے میں میلاد ہوتا ہے، نعتیں پڑی جاتی ہیں، شادی سے پہلے میلاد کرایا جاتا ہے. اور کیوں کرایا جاتا ہے؟ ہم منہوں سے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ہم اللہ رسول کے فرما بردار ہیں، اور جس وقت شادی کا فنکشن شروع ہوتا ہے، اللہ کی کتاب کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پیروں تلے ہم روند دیتے ہیں. ہمارا بھی یہی حال ہے، تو سوچ لیں کہ کہیں ہمارے اندر منافقت کوٹ کوٹ کر تو نہیں بھری ہوئی. اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے، تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بھروسے کے لیے کافی ہے. کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، قرآن پر ریفلیکٹ نہیں کرتے؟ قرآن پر تدبر انسان کو ریلیکسنگ انجوائمنٹ دیتا ہے، لیکن کب؟ جب آپ کو اور مجھے قرآن سمجھ آئے گا، جب آپ اور میں عربی زبان کی گہرائی کو سمجھیں گے، جب آپ اور میں اس کے ایسنس کو سمجھیں گے. دنیا کی نقلی کتابیں پڑھ کر تو ہمیں بڑا رونا بھی آتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، ہنس بھی پڑتے ہیں. بڑے بڑے ناول پڑھ کر کہتے ہیں واہ کیا ناول ہے. آپ بچوں کو اتنے بڑے بڑے 700-700 صفوں کے، ہزار ہزار صفوں کے ناول دیں، کیسی بک سمری لکھ کر لے کر آئیں گے بہترین انداز میں، اور آپ ان سے کہیں ذرا بیٹا ایک پارے کی سمری تو لکھ کر لاؤ. لکھ کر لا سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے ان کو وہ علم نہیں دیا ہے. تو قرآن کے ساتھ یہ ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے کی دعوت دی گئی، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے. قرآن کے اوپر غور کرنے کے دو لیول ہیں، ایک ہے تذکر، تذکر ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے. یہ تذکر ترجمہ پڑھ کر بھی حاصل ہو سکتا ہے، تذکر لفظی ترجمہ پڑھ کر بھی حاصل ہو سکتا ہے، قرآن کی تشریح سن کر بھی حاصل ہو جاتا ہے. تدبر یہ قرآن کی زبان کی گہرائی میں جا کر حاصل ہوتا ہے. اسکالرز یہ کام کرتے ہیں، اللہ ہماری اولادوں میں ایسے بچے نکالے جو اسلام کے اسکالر بنے. یہ جو یہاں پر یتدبرون القرآن آیا، اس کو بتائے بغیر میں آگے جا نہیں پا رہی. آپ نے قرآن کے اندر دو لفظ پڑھے ہیں، یتدبرو اور پڑھا ہے یتدبرو. ایک میں تا آتی ہے اور ایک میں دال پر تشدید آتی ہے. آپ میں سے جو تجوید کے اسٹوڈنٹ ہیں، جو لوگ قرآن کی ریسیٹیشن کو پراپرلی پڑھنے کے لیے علم التجوید پڑھتے ہیں، آپ نے تجوید کے اندر ایک ٹرم پڑھی ہوگی ادغام کی، مرج کرنے کی، پڑھی ہے نا، مرج کر دیتے ہیں. یہ جو لفظ آتا ہے یتدبرو، یہ اس کی مکمل شکل ہے لفظ کی، یتدبرو تا کے ساتھ. جب یہ آتا ہے یتدبرو تو یہ اس کی ایبریویٹڈ فارم ہے، یعنی مطلب یہ ہے جب یتدبرو آئے گا تو پورے قرآن کی بات ہوگی، جب یتدبرو آئے گا تو کسی آیت کی یا کسی فریکشن کی بات ہوگی. اور آپ اللہ کی شان دیکھیں، سورہ نساء کی یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 82، اس میں آیا افلا یتدبرون القرآن. جب قرآن کا ذکر آیا تو اس کی مکمل فارم آئی تا کے ساتھ یتدبرو. اور یہی چیز سورہ سعد میں آپ کو ملتی ہے، آیت نمبر 29 میں، وہاں آتا ہے لی یتدبرو آیاتہ. جہاں ایک آیت کا ذکر آیا وہاں اس کی ایبریویٹڈ فارم آ گئی. یہ قرآن کی زبان کے معجزے ہیں, اور یہ قرآن کی زبان کا معجزہ نہ تفسیر میں ملتا ہے اور نہ ترجمے میں ملتا ہے. یہ قرآن کی زبان کا معجزہ قرآن کی زبان کے اندر ملتا ہے. اللہ ہمارے وقتوں میں اتنی برکت دے کہ ہم قرآن کی زبان کے معجزے کو سمجھنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلیں اور وقت نکالیں. اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی. یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوف نہ خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں, یعنی افواہیں سن کر, ریومر سن کر فوراً ان کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں. اس میں ایک چیز میرے اور آپ کے لیے بھی آتی ہے, ہر ایس ایم ایس کو آگے آنکھیں بند کر کے فارورڈ نہ کیا کریں. اور ہم ایک جگہ فارورڈ نہیں کرتے. ایک تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بہت سے واٹس ایپ کے گروپس میں ہوتا ہے, اور ہوتا یہ کہ بہت سے کامن آپ کے کانٹیکٹس ہوتے ہیں. اب ہوتا یہ کہ ایک اللہ کا بندہ, اس کو ایک ویڈیو پسند آ گئی, اب اس نے ایک ویڈیو کو 10 گروپس میں جب تک بھیج نہیں دینا اس کو اگلی سانس نہیں آئے گی. دوسری بات, ہر ایس ایم ایس کو بغیر تحقیق کے آگے نہ بھیج دیں, خاص طور پہ ایسا ایس ایم ایس جس میں لکھا ہو یہ کرو گی تو یہ ہوگا, یہ کرو گی تو یہ ہوگا. اگر اس میں حدیث کا حوالہ ہے, اگر اس کے اندر اللہ کے کلام کا حوالہ ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو اس کو اگنور کر دیں. اکثر واٹس ایپ پہ میسج آتا ہے, آپ کے اوپر یہ امانت ہے, آپ نے میسج کھول لیا ہے, اب آپ کو یہ اپنے سارے کانٹیکٹس میں بھیجنا ہے. کیا اس کی کوئی صداقت ہو سکتی ہے؟ جب امانت کب ہوگی؟ جب آپ کا اور میرا کانٹریکٹ ہو گیا, جب میں آپ کے سامنے میں نے ایڈمٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے یہ مجھ پر امانت ہو گیا, میں یہ کام کروں گی. جب میں آپ کو جانتی نہیں ہوں, میرا آپ سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی, تو کیسے امانت ہو سکتا ہے؟ اتنے معصوم معصوم لوگ ہوتے ہیں, پھر وہ پوچھتے ہیں کیا ہم اس کو اپنے کانٹیکٹ میں فارورڈ کر دیں؟ نہیں, ضرورت نہیں ہے, اگنور کر دیں. پتا نہیں کتنی سچائی ہے. اگر اس میں کسی کے لیے دعا کا لکھا ہے, آپ وہیں آنکھیں بند کر کے, آنکھیں کھول کر ایک مرتبہ دعا کر لیجئے, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی دعا کسی کنسرن بندے تک پہنچا دیں گے. حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کریں. تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھیں کہ معدود چند کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ڈیمیج کنٹرول کر لیتے ہیں. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم اللہ کی راہ میں لڑو, تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہو. البتہ اہل ایمان کو لڑنے پر اکساؤ, بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے. اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے. جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا, جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا. یعنی بتا دیا گیا کہ کسی کو آپ نیکی کا عمل بتائیں گی تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. اپنی نیکی کو بڑھانے کا چین ایفیکٹ, رپل ایفیکٹ پیدا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو نیک کام کریں وہ دوسروں کو بھی بتا دیں تاکہ وہ اس پر عمل کریں. اور سب سے بہترین صدقہ جاریہ اولاد کی شکل میں انسان بناتا ہے. اس لیے کہ آپ سے ایک نیک عمل سیکھ کر آپ کی اولاد نے فالو کیا, آپ کی اولاد سے ان کی اولاد نے, ان سے ان کی اولاد نے, ان سے ان کی اولاد نے, اور یہ پھر رپل ایفیکٹ بنتا جاتا ہے. اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا, جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو, یا کم از کم اسی طرح. اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. آپ کو آپ کی میٹ سلام کرتی ہے, آپ کہتی ہیں یہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ نے کہا ہے جب تمہیں کوئی سلام کرے خالی سر مت ہلا دو, خالی آنکھیں مت بند کر دو, بلکہ اچھی طرح جواب دو, کہو وعلیکم السلام, پوری طرح جواب دو. اور اگر آپ باہر سے آ رہی ہیں تو آپ سلام کریں پہلے, اس لیے کہ جو باہر سے آتا ہے سنت نبوی بتاتی ہے کہ پہلے اس کو سلام کرنا چاہیے. اگر آپ گھر میں موجود ہیں, سامنے والا کوئی باہر سے آ رہا ہے, اس کو موقع دیجئے, ہو سکتا ہے وہ بھول جائے, پھر آپ سلام کر لیجئے. اور اگر آپ اپنے نوکر کو سلام کا جواب دے رہی ہیں, کیا نوکر کو ہم سلام کرنے میں پہل کر سکتے ہیں؟ اچھا کر سکتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, کر سکتے ہیں الحمدللہ. نوکر کو سلام کرنے میں پہل کر لیا کریں. مثال کے طور پر نوکر گھر میں کام کر رہے ہیں, آپ یہاں سے جائیں گی نوکر گھروں میں ہوں گے, آپ اندر داخل ہوتے ساتھ نوکروں کو سلام کر لیجئے. اور بچوں کو بھی سکھائیں, بچے آپ کو ہے کہتے ہیں, یو کہتے ہیں, جو بھی کہتے ہیں, بچوں سے کہو بیٹا یہ ہے اور یو بعد میں کہہ دیا کرو, پہلے سلام کر لیا کرو یا سلام کا جواب دے دیا کرو. اگر وہ آپ کو کہتے ہیں یو سلام کرنے کے بعد, تو آپ کہہ دیں وعلیکم یو, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان کو سلام کرنا ہے. ایک اور اچھی روٹین اپنائی جا سکتی ہے, ہر سلام کے اوپر سلام کرنے والے کو 30 نیکیاں ملتی ہیں. تو ایک اچھی عادت یہ اپنائی جا سکتی ہے، کیونکہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں 97% آبادی مسلمانوں کی ہے، آپ فون اٹھائیں، آپ کہیں السلام علیکم، بعض آپ کے رشتے دار آپ کا مذاق اڑائیں گے، کیوں تم کیا کسی ٹیلی فون ایکسچینج کمپنی میں نوکری کرنے لگ گئی ہو، یا تم ایئر ہوسٹس ہو، کون بول رہا ہے؟ جب آپ اٹھاتے ساتھ ہیلو کی بجائے السلام علیکم کہتے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ کو 30 نیکیوں کا اجر مل جائے گا. بچوں کو بھی عادت ڈالیں، جب فون اٹھائیں تو ہیلو کی بجائے السلام علیکم کہیں، کیونکہ یہاں ہمیں چانسز یہی ہیں کہ جو ہمیں سامنے والا فون کرے گا وہ مسلمان ہی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے سلام کی ترغیب دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، افش السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو عام کرو، اور اللہ تعالیٰ سلام کرنے میں پہل کرنے والے کو 30 نیکیاں عطا کرتے ہیں. حدیث کا مفہوم یہ بھی آتا ہے کہ سلام میں پہل کرنا انسان کے تکبر کو توڑ دیتا ہے. چھوٹے ہر وقت جو ہیں وہ کوشش کریں بڑوں کو سلام کریں، اور بڑے یہ نہ سمجھیں کہ چھوٹے کو چاہیے مجھے سلام کریں، اور اگر چھوٹے نے سلام نہیں کیا تو میں بھی سلام نہیں کرتی. یہ بھی ہمارے ہاں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے کلچر میں بات آ گئی ہے، جو غلط بات ہے. جو اچھی روایات ہیں ان کو اپنائیں، جو غلط روایات ہیں ان کو چھوڑ دیں. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے. وہ اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ جب آپ کے دل میں قرآن کے احکامات کے بارے میں شک آئے، یا کوئی اور آپ کے دل میں قرآن کے احکامات کے بارے میں شک ڈالے، آپ یہ والی آیت پڑھ لیا کریں، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے. پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائے پائی جاتی ہیں، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے. کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو، حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے بھٹکا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے؟ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اس طرح تم بھی کافر ہو جاؤ، تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائیں. لہذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں، اور اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو. یہاں بتا دیا گیا کہ جب مسلمان معاشرے کو ایک دفعہ سٹرینتھن کیا جائے گا تو علم پہنچا دیا جائے گا، ان کو موقع دے دیا جائے گا، لیکن اگر پھر وہ بات نہ مانیں تو ان کے ساتھ قتال کیا جائے گا. اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ. البتہ وہ منافق اس حکم سے ایکسیپشن ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے. اسی طرح وہ منافق بھی مستثنا ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے. اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے. لہذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح اور آتشی کا ہاتھ بڑھائیں، تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی. ایک ایسا مقام آیا تھا مدینہ کے دور میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے اور آس پاس کے سب قبیلوں سے معاہدہ کیا کہ جب اگر ہم پر کوئی جنگ کرے گا تو آپ ہمارے رفیق بن کر، ساتھی بن کر ہمارا ساتھ دیں گے. کچھ قبائل ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، نہ ہم مکہ والوں کے ساتھ ہیں نہ ہم مدینہ والوں کے ساتھ ہیں. ان کا یہاں ذکر کیا گیا ہے. ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے اس میں کود پڑیں گے. ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں، تو جہاں وہ ملیں انہیں پکڑو اور مارو، اور ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے رکھی ہے. اسلام کا ڈائنامزم سامنے آ رہا ہے کہ اسلام سٹیٹک مذہب نہیں ہے. اب یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ جب اللہ نے کہا فاخذوہم وقتلوہم حیث ثقفتموہم، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں مال میں کوئی غیر مسلم نظر آ جائے تو اسے مار دو، پکڑو اسے اور زور سے مارنا شروع کر دو. نہیں، یہ حالت جنگ کی بات ہو رہی ہے، حالت حرب کی بات ہو رہی ہے. کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل کرے، الا یہ کہ اس سے چوک ہو جائے. قتل خطا کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو بلڈ منی دے، الا یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دے. لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو، تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے. اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو، تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا. یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ واقعے کی دہشت ایسی ہو جائے کہ لوگ قتل کرنے کی طرف جائیں ہی نہیں. اسلام کا مزاج پریونٹیو ہے. اسلام دور دور تک پہرے بٹھا دیتا ہے. اور یہ ساری باتیں جو آ رہی ہیں یہ انٹرنیشنل پالیٹکس کی آ رہی ہیں. پھر جو غلام نہ پائے اللہ کو معلوم تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب غلام اویلیبل نہیں ہوں گے، جب سلیوری ختم ہو جائے گی. وہ پہ در پہ 2 مہینے کے روزے رکھے. یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے. کیا طریقہ ہے؟ تاکہ تمہارے گناہ کا گلٹ تمہارے اندر سے ختم ہو جائے. اس لیے کہ گلٹ جو ہوتا ہے وہ انسان کی صلاحیتوں کو زنگ لگا دیتا ہے. تو گلٹ کا شکار شخصیت، اچھی شخصیت، اچھا مومن نہیں بن پاتی. اللہ علیم اور دانا ہے. رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو سزائیں دیکھ ذرا. جس نے جان بوجھ کر قتل کیا تو ذرا سزائیں گنے کتنی بتائی ہیں، پھر مجھے بتائے گا کتنی ہوئی. تو اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے. فجزاؤہ جہنم ایک سزا، خالدن فیہا دوسری سزا، وغضب اللہ علیہ تیسری سزا، ولعنہ چوتھی سزا، وعد لہ عذابا عظیما اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے پانچویں سزا. قتل عمد کی 5 سزائیں بتا دی گئیں جو کوئی جان بوجھ کر مرڈر کرے. اور ہم جس شہر میں رہتے ہیں وہاں ٹارگٹ کلنگ کے نام پر روز 10 سے 11 لوگ مار دیے جاتے ہیں. لوگوں کو علم نہیں ہے، ہمیں بھی نہیں علم تھا. جب تک میں نے قرآن نہیں پڑھا تھا مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ کسی کو جان بوجھ کر قتل کیا جائے تو اس کی 5 سزائیں اللہ کے ہیں، اور اتنی سخت سزائیں ہیں. علم پھیلانے کی ضرورت ہے، علم پھیلائیں. پہلے لوگوں میں قرآن کو عام کریں، ان کی تربیت کریں، بعد میں ڈنڈا کام آئے گا، اس سے پہلے ڈنڈا کام نہیں آئے گا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کرو، اور جو تمہاری طرف سلام سے تقدیم کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو، یعنی ججمنٹل نہ ہو کسی کے بارے میں. اگر تم دنیا کے فائدے چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہیں، آخر اسی حالت میں خود تم بھی رہ چکے ہو. پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہذا تحقیق سے کام لو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتا دیا کہ تم بھی اس سے پہلے مومن نہیں تھے. کٹنگ ڈاؤن ٹو سائز، اللہ نے مجھے اور آپ کو سیدھا کر دیا کہ اگر تمہیں کوئی انسان اس وقت عمل میں پیچھے نظر آتا ہے تو ججمنٹل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سپورٹ کرو، علم میں اس کو آگے بڑھانے کے لیے اب اس کے مددگار بن جاؤ. مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی کمزوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں، اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے. اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے. اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے زیادہ ہے. اور اللہ نے کام کرنے والوں کے لیے کیا معاوضے دیے؟ 4 وعدے کیے. ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں، اور مغفرت ہے، اور رحمت ہے، اور اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اب کیا آپ کا اور میرا دل چاہے گا کہ ہم گھر بیٹھے رہیں، یا دل چاہے گا کہ ہم بھی قرآن پڑھنے کے لیے نکلیں؟ یقیناً دل چاہتا ہے کہ ہم قرآن پڑھنے کے لیے نکلیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جو ایک قدم چلتا ہے، من سلق طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو ایک راستے پر چلتا ہے، ایک قدم آگے بڑھتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ اس کو جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، علم حاصل کرنے والے کے لیے سمندر کی مچھلیاں اور پرندے دعائیں کرتے ہیں. آپ اس وقت یہاں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہی ہیں، اس وقت آپ امیجن کریں جتنی بھی سمندر میں مچھلیاں ہیں اور جتنے بھی باہر پرندے ہیں، وہ آپ کی اور میرے لیے دعا کر رہے ہیں. دل میں ایک کتنا سکون آتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو علم کی راہ پر اپنے پیروں کو گرد آلود کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے، ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی. یہ کون تھے جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے؟ وہ لوگ جو شریعت پر عمل نہیں کر رہے تھے. ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا، ایکسکیوزز دیں گے، ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے، ہمارا سوشل پریشر تھا، ہم کیا کریں، ہم جس سٹیٹس پر رہتے تھے اس سٹیٹس میں رہ کر ہم شریعت کا یہ حکم مان نہیں سکتے تھے، ہمارا جس خاندان سے تعلق ہے خاندان میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا تو ہمارے لیے کرنا بہت مشکل تھا، ایکسکیوزز دیے. فرشتوں نے کہا، کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس کے اندر ہجرت کر جاتے؟ کیا ایسی جگہ نہیں تھی جہاں تم اللہ کے احکامات پر پوری طرح عمل کر پاتے؟ اللہ نے تو پوری دنیا کے اوپر اپنی ملکیت ظاہر کی ہے، اللہ پوری دنیا کا مالک ہے، تو تم نے ہجرت کیوں نہ کی؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی اور راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا، وَمَن يُحَاجِر فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا، سکالرز کہتے ہیں کہ آج وطن چھوڑنا ہجرت نہیں ہے، اس لیے کہ آج کوئی دار السلام نہیں ہے۔ تو وطن چھوڑنے کی اور کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اسلام کی جگہ پر جا کر اپنے قدم جمانے کے لیے اگر آپ کہتے ہیں کہ میں ہجرت کر رہی ہوں، تو سکولرز کے مطابق وہ بات مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ آج وہ کہتے ہیں کوئی دار السلام نہیں ہے۔ وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے، پھر راستے ہی میں اسے موت آ جائے، اس کا اجر اللہ کے ذمے واجب ہو گیا۔ یعنی مثال کے طور پر ابھی اس جگہ پہنچا نہیں تھا۔ ایک استاد نے بڑی اچھی مثال دی، انہوں نے کہا مثال کے طور پر آپ قرآن سن رہی ہیں رمضان کے مہینے میں، اور آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اچھا اب میں ایک مسلمان عورت کی آئیڈینٹیٹی کے طور پر اپنے آپ کو رکھوں گی، اب میں حجاب پہننا شروع کر دوں گی، لیکن اللہ نے موقع نہیں دیا، موت آ گئی، تو اللہ اجر آپ کا لکھ دے گا، اللہ آپ کو اجر دے دے گا انشاءاللہ۔ اللہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین ہجرت کون سی ہے، ایو الہجرت افضل یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تہجر ما کرہ ربک، کہ تو اپنے نفس سے وہ ساری چیزیں چھوڑ دے جو تیرے رب کو پسند نہیں ہے۔ ہجرت کرنا، کہاں ہجرت کرنی ہے آپ نے اور میں نے؟ ابھی آپ اور میں ایک ہجرت کر کے تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھروں سے باہر آئے ہیں، واپس انہی گھروں میں جائیں گے۔ آپ کو اور مجھے انہی گھروں کی چار دیواری میں رہتے ہوئے ہجرت کرنی ہے۔ مجھے اور آپ کو بدعات سے ہجرت کرنی ہے، مجھے اور آپ کو غیر اسلامی رسومات سے ہجرت کرنی ہے، مجھے اور آپ کو منکرات سے ہجرت کرنی ہے، مجھے اور آپ کو جھوٹ، دھوکا اور غیبت، اس سے ہجرت کرنی ہے، بری عادتوں سے ہجرت کرنی ہے، حرام کمائی اور سود سے ہجرت کرنی ہے۔ یہ ہے آپ کا اور میرا جہاد، اور جو بھی یہ جہاد کرے گا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کے لیے اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور یاد رکھیں، ہجرت چاہے ملک چھوڑنا ہو، چاہے نفس کی پسندیدہ چیزیں چھوڑنا ہو، چاہے اپنے خاندان میں سٹینڈ لینا ہو، تھوڑی دیر کی تنہائی ضرور آتی ہے۔ جیسے ملک چھوڑنے پر تنہائی آتی ہے، ایسے ہی آپ جب اپنے خاندان میں رہتے ہوئے کسی غیر اسلامی رسم میں اپنی شرکت نہیں کرتی تو بھی تنہائی آتی ہے۔ جب سب خاندان والے ایک طرف اکٹھے ہو کر انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اکیلی گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں، بظاہر دل اندر سے جل رہا ہوتا ہے کہ سب اکٹھے ہیں اور میں یہاں ہوں، لیکن اللہ کی خاطر انسان اپنے آپ کو سکون دل میں رکھتا ہے کہ میں اللہ کی بات مان رہی ہوں، تو یہ تنہائی مجھے مبارک ہے۔ اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مزائقہ نہیں اگر نماز میں اختصار کر لو، قصر نماز کی بات ہے، دو خصوصاً جبکہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔ آج کل بھی ہم سفر میں قصر کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سفر کی نماز جو ہے، یہ امن کی حالت میں صدقے کی طور پر مسلمانوں کو دی گئی ہے۔ تو جنگ کی حالت میں بھی قصر کی جائے گی، سفر کی حالت میں بھی قصر کی جائے گی، اور آپ امن کا سفر کر رہی ہیں تو بھی نماز قصر کی جائے گی۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو، تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اپنا اسلحہ لیے رہے۔ یہ صلاۃ الخوف کی بات ہے، جب صلاۃ الخوف ہو، جب دشمن کے حملہ کرنے کا ڈر ہو، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے آ کر تمہارے ساتھ نماز پڑھے، اور وہ بھی چوکنا رہے اور اپنے اسلحہ لیے رہے، کیونکہ کفار اس طاق میں ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر یکبارگی ٹوٹ پڑیں۔ البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں مزائقہ نہیں، مگر پھر بھی چوکنے رہو، یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دی بات کہ جنگ کے میدان میں بھی ایکسکیوز نہیں ہے۔ جنگ کے میدان میں نماز کا خیال کون رکھے گا جو عام زندگی میں نماز کی پابندی کرنے والا ہوگا؟ نماز کسی صورت میں چھوڑی نہیں جا سکتی۔ اور آپ اور میں اپنی زندگی میں اگر اپنے پاس ایسے لوگ دیکھیں، اپنی اولادوں کو دیکھیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتی اور وہ کہتی ہیں کہ کیا ہو گیا، یو اونلی لیو ونس، پڑھ لیں گے نا نماز جب دل کرے گا، پڑھ لیں گے نا نماز جب بوڑھے ہوں گے، پڑھ لیں گے نا نماز جب اپنی دنیا کے کاموں سے فارغ ہوں گے، آپ کو اور مجھے ان کو احساس دلانے کی ضرورت ہے. احساس انشاءاللہ ان کے اندر آئے گا تو نماز ان کے لیے ان کا دن بھر کا اینکر بن جائے گی. یہ نماز ان کو انشاءاللہ اللہ سے جوڑ کر رکھے گی. پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے اور ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو. جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو. نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے. اللہ کی اطاعت ہم نے اور آپ نے کرنی ہے، چاہے ہم جائے نماز پر ہوں چاہے جائے نماز پر نہ ہوں. جب جنگ میں نماز نہیں چھوڑی جا سکتی تو شادی پر نماز کیسے چھوڑی جا سکتی ہے؟ اگر دلہن کہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے مغرب کی اور مجھے نماز پڑھنے دیں تو امی کہتی ہیں کیا ہو گیا، آج کے دن تو نماز چھوڑ دو، بعد میں پڑھ لینا، قضا پڑھ لینا. ابھی ہم نے پیچھے تیمم کا ذکر کیا تھا نا، شادی بیاہ کے موقع پر دلہنوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ تیمم کر لیں. کیا دلہن تیمم کر سکتی ہے؟ تیمم صرف اس صورت میں ہوتا ہے جب پانی میسر نہ ہو. اپنا میک اپ بچانے کے لیے 50 کا 60 کا 70 کا، اس میک اپ کو بچانے کے لیے تیمم نہیں کیا جا سکتا. سوچ سمجھ کر مسلمان عمل کرتا ہے. مسلمان کی عبادت جیسے جائے نماز پر ہوتی ہے، ایسے ہی جائے نماز لپیٹنے کے بعد بھی قائم رہتی ہے. اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ. اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں. جب دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی گئی، ابھی آپ دیکھیں آیت آ رہی ہے، اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہیں. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ حکیم اور دانا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اپنی ایفرٹس میں کمزوری نہ دکھاؤ. اللہ تمہارے لیے آسانی کے دروازے کھولے گا. تم کوشش تو کرو. تمہیں نماز پڑھنا مشکل لگتا ہے، تم کوشش تو کرو. تمہیں 10 لوگوں میں سے اٹھنے کے لیے کہ اچھا میں اکیلی نماز کے لیے اٹھوں یہ مشکل لگتا ہے، تم کوشش تو کرو. اللہ تمہاری کوشش کو، کمزوری کو طاقت میں بدل دے گا. اے نبی، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو. تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہیں ہو. جب دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بددیانت لوگوں سے ان کی سفارش کرنے سے روک دیا گیا تو آخرت میں بددیانت امت کی سفارش کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے اجازت دی جا سکتی ہے؟ اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو، وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے. ہم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ ہم دھوکے باز مسلمان ہیں، جھوٹ بولنے والے مسلمان ہیں اور جنت میں چلے جائیں گے؟ کسی شاعر نے کہا کہ رسول اللہ نے میری گناہوں کی کتاب اپنی کالی کملی میں چھپا لی. نعوذ باللہ، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بددیانتی کا الزام لگاتے ہیں. ہماری بددیانتی کا یہ حال ہو گیا. سوچ سمجھ کر عمل کرنا، سوچ سمجھ کر بولنے والا مومن ہوتا ہے. جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو. اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں جو خیانت کار اور معصیت پیشہ ہو. یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ. اللہ سے نہیں چھپا سکتے، وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں. ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے. ہاں تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے روز ان کے لیے اللہ سے کون جھگڑا کرے گا؟ آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ اگر کوئی شخص برا فیل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے تو اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا. بڑے سے بڑے گناہ کر کے بھی اللہ سے نا امید نہ ہوں. ہاں کسی انسان کے سامنے اپنے گناہوں کا کنفیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر جو برائی کمائے تو اس کی یہ کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی. اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم و دانا ہے. پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا تو اس نے بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بار سمیٹ لیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے. اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو کچھ تمہیں معلوم نہ تھا. اس کا فضل تم پر بہت ہے. لا خیر فی کثیر من نجواہم. لوگوں کی خفیہ سازشوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی. نجوا سے مراد ہے سرگوشی. نجوا سے باقی محفل کے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں بھی ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ ریزنٹمنٹ آ سکتا ہے. نجوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں آپ بیٹھے ہیں اس ماحول کی زبان بولنے والے لوگوں کے علاوہ کوئی زبان بولنا شروع کر دیں. وہ جیسے پہلے زمانے میں لوگ فیک ہی بولی بولا کرتے تھے جو آدھے لوگوں کو سمجھ آتی تھی اور آدھے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی, تو یہاں بتا دیا گیا کہ یہ چیز جو ہے اس سے رک جاؤ. ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھری بات ہے, اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے. مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے, درا حالانکہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو, تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا, اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے. رسولوں کا مومنوں کا راستہ چھوڑ کر نئے راستے نکالنے والوں کے لیے اللہ نے انجام بتا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے, یہودی 71 فرقوں میں, نصارہ 72 فرقوں میں, اور مسلمان 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے. مراد کیا تھی؟ نمبر بتانے سے مطلب یہ نہیں تھا کہ لٹرلی 73 سیکٹس میں تبدیل ہو جائیں گے, تقسیم ہو جائیں گے. مراد تھی کثرت بتانے کی, کتنی کثرت ہوگی. صحابہ نے پوچھا ان میں سے نجات پانے والا طبقہ کون سا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, جو میرے اور میرے صحابہ کے عمل پر ہوگا. اللہ کے ہاں بس شرک کی بخشش نہیں ہے, اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا. وہی تینوں شرک کی کیٹیگریز اپنے ذہن میں رکھ لیجئے, شرک فی الذات, شرک فی الحقوق, شرک فی الصفات. وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں, اور اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا ہے. وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا میں تیرے بندوں سے ایک مقررہ حصہ لے کر رہوں گا. کھلا چیلنج اس نے اللہ کو دیا تھا, اور کیا کہا تھا؟ میں انہیں بہکاؤں گا, میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا, میں انہیں حکم دوں گا, وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے, یعنی عجیب عجیب حرکتیں کریں گے, پیئرسنگ کریں گے. آج کہاں کہاں پیئرسنگ کروا رہے ہیں بچے اور بچیاں. اللہ ہمارے بچے اور بچیوں کو شیطان کے دھوکے سے محفوظ رکھے. اور میں انہیں حکم دوں گا کہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں. یہ چیز فلا یغیرن خلق اللہ, اللہ کی ساخت میں تبدیلی, سکالرز کہتے ہیں کہ اس کی اجازت نہیں. ٹیٹوز وغیرہ بھی اسی کے اندر آ جاتے ہیں. ہاں ریکنسٹرکٹیو سرجری کرائی جا سکتی ہے, لیکن اپنے چہرے کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے پلاسٹک سرجری یا کاسمیٹک سرجری نہیں کرائی جا سکتی. اسی طرح سے بوٹاکس وغیرہ کرانا, یہ چیز بھی فلا یغیرن خلق اللہ کے اندر آتی ہے, اس کی بھی اجازت نہیں ہے. کوئی بھی ایسی تبدیلی جو مستقل تبدیلی ہو, پرماننٹ تبدیلی ہو, وہ انسان نہیں کرا سکتا, وہ شیطان کے عمل میں سے آئے گی. اور آج ہم جانتے ہیں کہ کروڑوں روپیہ اس سرجری کے اوپر, کاسمیٹک سرجری کے اوپر خرچ ہو رہا ہے. اس شیطان کو جس نے اللہ کی بجائے اپنا ولی اور سرپرست بنا لیا, وہ سر ہی نقصان میں پڑ گیا. وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے, مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں. وعدے کیا کرتا ہے؟ کہ تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی اگر تم نے سرجری کروا لی. یہ شیطان کے وعدے ہیں, اللہ نے کہا جھوٹے وعدے کرتا ہے. ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے, جس سے خلاصے کی کوئی صورت یہ نہ پائیں گے, رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں. انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. اللہ کے وعدے پر یقین کر لیں. انسان اپنی زندگیوں کو فاستبق الخیرات کے اندر لگائے, اپنی انرجیز کو یہاں لگائے, اپنا وقت, مال, جان ضائع نہ کرے. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے, اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا؟ انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے, نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر. جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا, اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی اور مددگار نہ پا سکے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِن, اور بشرطے کہ وہ مومن ہو, تو ایسے اور جو بھی نیک عمل کرے گا, خواہ مرد ہو یا عورت, بشرطے کہ وہ مومن ہو, تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرا برابر حق تلفی نہ ہوگی. یہ بالکل ایسے ہے کہ ایک بچہ پرفیکٹ پیپر کرے ایگزام کے دن, ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کے, اور پھر وہ ایگزامینیشن ہال سے اٹھتے ہوئے اپنا پیپر ایگزامینر کو دینے کی بجائے اپنے بیگ میں ڈال لے. اس کا مطلب ہے اس نے اپنا نقصان کیا. تو اللہ تعالیٰ کسی کی حق تلفی نہیں کرتا، انسان خود اپنے کاموں کے اندر ایسے کام کر جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اس ابراہیم کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتیں قبول فرمائے، جو جو بیمار ہیں اللہ ان سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ صحت اور ایمان کے ساتھ، عبادت کی اسٹرینتھ کے ساتھ، ایمان کی اسٹرینتھ کے ساتھ ہمیں با عمل مسلمان بنائے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیاتی وذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔